السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزت مآب، علماء و مشائخ کرام، عزیز طلباء، بھائیو، دوستو، ساتھیو، کل کی مجلس میں ہم نے جو کچھ عرض کیا تھا، اللہ رب العزت کی توفیق سے وہ عدالت سے متعلقہ جو ضروری مباحث ہیں ان کو آپ کے سامنے رکھا تھا کہ عدالت کسی راوی کی ثابت کس طرح ہوتی ہے، اور دوسرے نمبر پر عدالت کس طرح ناقابل اعتبار قرار پاتی ہے، وہ کون سے الفاظ ہیں جن کی وجہ سے عدالت سے راوی گر جاتا ہے، اور وہ کون سے طریقے، ضابطے، قاعدے، اصول ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ راوی عادل ہے. روایت میں جس چیز کا اہتمام ہوتا ہے وہ سب سے پہلی بات یہی راوی کا عادل ہونا ہے، اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے کہ وہ راوی ضابط ہو، کامل الضبط ہو. یعنی حدیث صحیح کی جو تعریف عموماً علماء نے کی ہے اصول کی کتابوں میں، وہ یہی ہے کہ حدیث اس کے راوی روایت کرنے والے عادل ہوں، تام و ضبط ہوں، سند متصل ہو، اور وہ شاذ اور معلل نہ ہو. ہم اسی صحیح حدیث کی تعریف کے تناظر میں عدالت کے سے متعلقہ جو ضروری باتیں ہیں وہ پہلے کر چکے ہیں. آج مسئلہ ہے ضبط کے بارے میں، کامل الضبط کے بارے میں. ضبط کی دو پوزیشنیں ہیں، یا یوں سمجھنا چاہیے کہ ضبط کی دو نوعیتیں ہیں، ایک ہے ضبط الکتاب اور ایک ہے ضبط الصدر. ایک ہے ضبط الکتاب اور ایک ہے ضبط الصدر. ضبط الکتاب کے معنی یہ ہیں کہ جب سے وہ روایت انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے اور اس کتاب سے اپنے شیخ کا سماع کیا ہے, اس وقت سے لے کے روایت کے ادا کرنے تک وہ کتاب ان کے پاس محفوظ ہو. ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ ایسے واقع ہوئے ہیں جو مشائخ کی کتاب کو لے کے اپنی تدسیس ان کتابوں میں شامل کر دیتے ہیں, اور جو غفلت شعار ہوتے ہیں پھر وہ سمجھ نہیں پاتے کہ یہ فی الواقعہ میری ہی کتاب یا میری ہی کتاب کی یہ روایت ہے یا اس میں کچھ گڑبڑ کی گئی ہے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ جو صاحب کتاب سے روایت کرے وہ اس کتاب کا صحیح طور پر محافظ بھی ہو. چور ہر قسم کے ہیں, چور ہر قسم کے ہیں, سارق ہر قسم کے ہوتے ہیں. روایت میں بھی یہ سلسلہ چلتا ہے اور جال سازی روایت کے باب میں بھی ہوتی ہے کہ جال سازی کرنے والے کچھ اوراق یا خط سے ملتا جلتا خط اس روایت میں اوپر نیچے شامل کر دیتے ہیں, یا روایت کی درستگی میں جو حواشی پر جو قواعد ہوتے ہیں اس کے مطابق الفاظ کا اضافہ کر دیتے ہیں, اور جو راوی غافل ہوتا ہے اس کو صحیح ضبط نہیں ہوتا, کتاب محفوظ نہیں ہوتی, وہ اپنی ہی کتاب کا حصہ سمجھ کے اس کو روایت کر دیتا ہے. اس لیے ضبط کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ روایت کتاب سے کرے تو اس کتاب کا وہ ساری عمر نگران بھی ہو, محفوظ بھی ہو اس کے پاس. یہ نہ ہو کہ لوگوں کے ہاتھوں میں دے دی اور چور قسم کے لوگوں نے اس میں گڑبڑ کر دی گئی ہو, ایسی صورت نہ ہو. تو سب ضبط کتاب کی پوزیشن یہ ہے. دوسری صورت ہے ضبط صدر کی. ضبط صدر کا مطلب یہ ہے کہ روایت کو یاد کیا ہے, ضبط کیا ہے, حفظ کیا ہے. تو جب سے حفظ کیا ہے اور جب وہ اس روایت کو بیان کرنا چاہے عمر کے کسی حصے میں, تو بلا تامل تھوڑی سی توجہ کے ساتھ اس روایت کے الفاظ اس کو مستحضر ہو جائیں, اس روایت کے الفاظ اس کے لیے مستحضر ہوں, اور وہ الفاظ ادا کرنے میں, روایت کے بیان کرنے میں اس کو کسی قسم کی صعوبت حاصل نہ ہو. بلا تعمل جس طرح قرآن مجید کا حافظ ہوتا ہے, پختہ قرآن مجید کا حافظ, بالکل اسی طرح حدیث کا بھی جو حافظ ہوتا ہے اس کا مفہوم بھی ضبط کا یہ ہے کہ جب وہ چاہتا ہے اس روایت کو آگے بیان کر دیتا ہے. یہ ہے ضبط صدر. آپ محدثین رحمہم اللہ کے تراجم پڑھیں تو ان میں یہ لفظ بھی آپ ان کے تراجم میں دیکھیں گے کہ احادیث تو ایسی ہیں ہمارے سامنے جیسے کہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں, یعنی ہم ان الفاظ کو دیکھ رہے ہیں. قان الحادیث بین عینیا, گویا کہ حدیث میری آنکھوں میں ہے, یہ الفاظ بیان کرتے ہیں طوفات کبار محدثین رحمہ اللہ. جس طرح امام اسحاق نے راہوی رحمۃ اللہ علیہ, بعض راہویہ بھی کہتے ہیں راہوی بھی پڑھتے ہیں. امام اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے ایک مجلس میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جن کو 60,000 احادیث ایسے ازبر ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے وہ روایت دیکھ رہے ہیں. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف فرما تھے تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے استاد جی سے مخاطب ہو کے یہ بات فرمائی کہ استاد محترم, کچھ اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جو 200,000 احادیث کو اپنی آنکھوں میں دیکھ رہے ہیں. اندازہ کریں, گویا کہ کیا مطلب ہے اس کا کہ وہ انہیں 200,000 یا 60,000-70,000 احادیث ان کے بارے میں پتا ہے کہ یہ کس صفحے میں شروع ہوتی ہے, صفحے کے کس حصے میں ہے, کس سطر میں ہے, آغاز کہاں ہوتا ہے, اختتام کہاں ہوتا ہے, حدیث کا یہ لفظ کس سطر میں ہے. جس طرح کہ قرآن مجید کے حافظ ان کے سامنے وہ جس پہ قرآن مجید یاد کیا ہوتا ہے اس کے الفاظ اس کی فکر اور ذہن اور آنکھوں میں ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح ضبط صدر کا بھی مفہوم یہی ہے کہ جو محدثین قرآن حدیث پاک کو یاد کرتے ہیں ان کو یہ روایت حدیث اس طرح اکبر ہوتی ہے جس طرح قرآن مجید کے الفاظ ہوتے ہیں, اور وہ جب چاہتے ہیں اس روایت کو بیان کر دیتے ہیں. تو یہ ہے ضبط صدر. ایسا ضبط اعلیٰ درجے کا اعلیٰ پائے گا یقیناً جو روایت ایسا راوی بیان کرے گا ایسا محدث بیان کرے گا اس کی روایت کیا درجہ صحت کو پا لے گی اور وہ اس کی روایت صحیح ہے. لیکن ضبط میں انسان ہے, کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے اور کمی بیشی کے بھی مختلف اسباب بھی ہو سکتے ہیں. ان میں ایک صورت یہ ہے کہ ہر آدمی کا ضبط ہر آدمی کا حفظ یکساں تو نہیں ہوتا. ہم جیسے سول حفظ کے شکار آدمی بھی ہوتے ہیں, بلکہ کہنا چاہیے کہ آج کل تو زیادہ عارضہ ہی سوء حفظ کا ہے, حفظ کا بہت کم ہے. وہ شخصیتیں اس دنیا سے رخصت ہو گئیں جن کو دیکھا ہے اور جن کے حفظ پر ہم صحیح بات ہے ناز کرتے تھے اور ان کے قصے کہانیاں ہم لوگوں کو سناتے ہوئے بھی لطف لیتے تھے. یہ ہمیشہ سے بات چلی رہی ہے کہ ہم نے اپنے جب اساتذہ سے پڑھا ہے تو وہ اساتذہ کہتے تھے فرمایا کرتے تھے کہ جن اساتذہ سے ہم نے پڑھا ہے وہ آج نظر نہیں آتے. اب ہماری حقیقت بھی یہی ہے کہ جن اساتذہ سے ہم نے پڑھا ہے وہ آج ہمیں نظر نہیں آتے. یہ انحطاط مسلسل اسی طرح چلا آ رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو صحیح بات یہ ہے کہ کہاں ہمارے حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا حفظ و ضبط تھا, کہاں حضرت صاحب حافظ محمد گوندوی رحمۃ اللہ علیہ ان کا حفظ و ضبط تھا. ایسا معلوم ہوتا تھا کسی فن کے بارے میں بات کریں تو شاید سارا فن یہی آتا ہے. کسی موضوع کو آپ چھیڑ لیں تو آپ کو بھرپور معلومات ایک ہی مجلس میں ہر چیز جو ہے نا آپ کے سامنے آ جائے گی. ایسا حفظ ایسا ضبط اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمایا تھا. تو خیر سوء حفظ یہ بھی انسان کا ایک عارضہ ہے, کمزوری, حافظے کی کمزوری. ہر آدمی کا حافظہ مضبوط تو نہیں ہوتا. تو سوء حفظ ایک تو وہ ہے کہ جو ہمیشہ انسان کے ساتھ ملحق ہو, یعنی یہ سوء حفظ کا عارضہ بعض یہ ہے کہ ابتدا ہی سے کمزور حافظہ ہے. طالب علموں میں بھی یکساں نہیں نہ ہوتے ہیں. بعض طالب علم ہوتے ہیں دو تین دفعہ سبق دہرائیں یاد ہو جاتا ہے اور بعد پانچ دس بارہ بار کہہ دہرائیں تب بھی یاد نہیں ہوتا. یہ تو آج بھی یہی کیفیت موجود ہے. تو جس کسی وقت سوء حفظ کا یہ عارضہ, اور سوء حفظ ہوتا کیسے ہے, اس کی پہچان کس طرح ہے, اس کی تعریف کیا ہے, کہ جس کی خطا اور ثواب یعنی غلطی اور درستگی اس کے دونوں پہلو ہوں اور کوئی پہلو اس میں راجے اور کسی کو ترجیح نہ دی جا سکے, یعنی ایسا شک ایسا ریب ہے کہ جس کے بارے میں وہ یہ سمجھے کہ میرا موقف صحیح کیا ہے, اسے یقین اور وثوق اور اعتماد نہ ہو, یہ ہے سوء حفظ. آدمی کو بات بھول جاتی ہے لیکن بھولنے کے مان بات وہ یاد بھی آ جاتی ہے اور کہتا ہے کہ نہیں یہی بات صحیح ہے, لیکن دوسرا اس قسم کا ہے کہ وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا کہ صحیح کیا صورت ہے. تو ایسے راوی کو جس جو اپنے صحیح اور غلط باتوں پر امتیاز نہ رکھتا ہو اس پر سوء حفظ کا اطلاق کیا جاتا ہے. اور یہ سوء حفظ ایک تو ہے ساری عمر رہتا ہے, طالب علمی کے دور سے لے کے اختتام تک, اور ایک وقت وہ بھی ہوتا ہے سوء حفظ جس کو طاری کہتے ہیں, عارض ہوتا ہے, وہ مستقل نہیں ہے بلکہ وہ کسی سبب سے یہ حفظ کی کمزوری ضبط کی کمزوری اس کو لاحق ہو گئی ہے. حافظہ تھا لیکن کسی عارضے کی وجہ سے, مثال کے طور پر بڑھاپا ہے, اب جوانی کا حفظ اور ہے بڑھاپے کا حفظ اور ہے. اسی طرح انسان کی بینائی آخر عمر میں ضائع ہو جاتی ہے, اب بینائی کے ضائع ہونے میں جو صدمہ لاحق ہوتا ہے اس صدمے سے دو چار ہونے کی وجہ سے یہ حفظ اور ضبط اس میں خلل واقع ہو جاتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ کتاب حدیث کی موجود ہے, اس کو اعتماد ہے, وہ اپنی کتاب سے روایت بھی کرتا ہے اور حفظ سے بھی روایت کرتا ہے, حفظ پہ بھی اس کو اعتماد ہے, کتاب بھی ہے. لیکن ایسا ہوا کہ چوروں نے کتاب چرا لی, یا یہ کہ آگ لگنے کی وجہ سے یا دیمک کے آ جانے کی وجہ سے کتاب ضائع ہو گئی. چور بھی چوری کر سکتا ہے اور دیمک بھی کتابوں کو چاڑ جاتی ہے. امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ جن کا بہت بڑا اثاثہ تھا, ایک دفعہ سفر پر گئے اور اپنے خزانے میں وہ ساری کتابیں جمع کر کے رکھ گئے, اور کچھ وقف کے بعد یا وقت کے بعد یعنی کچھ عرصے کے بعد جب واپس پلٹے اور کمرہ کھولا اور کمرہ کھول کے اپنی کتابوں کی طرف جس وقت انہوں نے مراجعت کی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ساری کتابوں کو دیمک چاٹ گئی, ساری کتابیں برباد ہو گئی. حالانکہ آپ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی معرفت دیکھیں, امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کے جتنے اہم مباحث ہیں ان تمام مباحث پر امام علی بن مدینی کی کتابیں ہیں. جس طرح علماء نے یہ کہا ہے نا کہ بعد میں آنے والے تمام کے تمام خطیب بغدادی کے مرہون منت ہیں, اگر امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کتابیں باقی رہتی تو بالکل یہی لوگ کہا کرتے, محدثین یہی کہتے کہ بعد میں آنے والے امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کے علم کے کیا ہیں وہ محتاج ہیں. لیکن امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں جو ہے نا وہ ضائع ہو گئی, کس کی وجہ سے؟ دیمک کی وجہ سے. تو خیر کتابیں کسی وجہ سے, کسی عارضے کی وجہ سے جب ضائع ہو جاتی ہیں تو انسان کو پھر جو ہے نا وہ صدمہ لائق ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سوئے حفظ جو ہے وہ عارض بھی ہوتا ہے, کسی سبب کی وجہ سے وہ حفظ میں اور ضبط میں کمی واقع ہو جاتی ہے. اب جب ایسی صورت ہو یعنی کسی عارضے کی وجہ سے حافظے میں ضبط ہو اور حافظے میں خلل واقع ہو جائے تو پھر محدثین کے نزدیک اس وقت سے لے کے بعد کے دور میں جو اس نے روایات بیان کی ہیں جن میں اس کو سوئے حفظ کا عارضہ لاحق اب ہوا ہے, اس دور کی روایات قابل اعتماد نہیں رہتی, الا یہ کہ دوسرا کوئی راوی ان کی روایت کا مؤید ہو, کوئی اور راوی ان کی روایت کا مؤید ہو. ہاں البتہ اگر اس کی وہ روایات ہیں جو اس نے اس عارضے سے پہلے بیان کی ہیں تو وہ روایات قابل قبول ہیں, کیونکہ وہ روایات اس نے اس وقت بیان کی تھی جس وقت اس کو سوئے حفظ کا عارضہ نہیں ہوا تھا. اب سوئے حفظ کے عارضے میں ایک اور پوزیشن ہے, ایک پوزیشن ہے صرف روایت کا یاد نہ رکھنا, ایک پوزیشن ہے روایت کا خلط ملط کر دینا, ایک روایت کے دوسرے میں الفاظ, ایک راوی کی بجائے دوسرے راوی کا تذکرہ. تو یہ جب خلط ملط کی پوزیشن پیش آتی ہے تو اس کو پھر اختلاط کہتے ہیں. حافظے میں کیا کہتے ہیں؟ اختلاط. ایک ہے حافظے کی کمزوری اور ایک ہے اختلاط. حافظے میں خلط ملط ہو جانا یعنی صحیح اور غیر صحیح باتوں کا آپس میں گڈ مڈ کر دینا. اب جب یہ عارضہ پیش آتا ہے اختلاط کا تو ایسے وقت میں بھی راویوں کے بارے میں کتابیں مستقل موجود ہیں کہ کن کن راویوں کو یہ اختلاط کا عارضہ پیش آیا تھا, کن کن راویوں کو اختلاط کا عارضہ لاحق ہوا تھا. اس موضوع پر مستقل کتابیں موجود ہیں, اور علامہ حلبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاقتباط بمعرفت مرومیہ بالاختلاط علامہ برہان الدین حربی رحمۃ اللہ علیہ کی معروف کتاب ہے, اور اسی طرح آخری دور میں القواقم النیرات بڑی جامع کتاب ہے, اس کے اواشی کے ساتھ دو حصوں میں ایک جلد میں بڑی مضبوط کتاب آئی ہے. اور اب اس ایک اور شیخ محمد طلعت کی ہے کتاب موجم المختلطین کے حوالے سے. تو خیر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اختلاط اور سوئے حفظ میں پھر ایک فرق ہے, اور اختلاط کی پوزیشن سوئے حفظ سے بھی زیادہ خوفناک اور خطرناک. یہاں ایک بات یہ بھی چلتی ہے کہ کیا صحیح بخاری میں ایسے راویوں سے روایت ہے جن کو اختلاط کا عارضہ پیش آ گیا تھا؟ یہ ایک بحث ہے, مناسب سمجھتا ہوں کہ یہیں بات کر دی جائے کل کی بجائے. کل جو موضوع صحیح بخاری کے بارے میں ہوگا انشاءاللہ العزیز، اس کی بجائے آج ہی یہ بات سامنے آ جائے راویوں کی ضمن میں حفظ اور ضبط کے تناظر میں، کہ کیا صحیح بخاری میں ایسے راویوں سے روایت ہے جنہیں اختلاط کا عارضہ ہوا تھا، اور وہ روایات بالخصوص جو انہوں نے اختلاط کے بعد بیان کی ہیں، اس بارے میں اختلاف. علامہ ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ نبوی رحمۃ اللہ علیہ یہ تو کہتے ہیں کہ صحیح بخاری میں جتنے راوی ہیں اس جن پر یہ الزام ہے ان کی وہ روایات ہیں جو انہوں نے اختلاط سے پہلے روایت کی، جو انہوں نے اختلاط سے پہلے روایت کی ہیں. ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ بھی اور علامہ نبوی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ بات کہتے ہیں، بلکہ نوبت میں حافظ ابن حجر نے بھی یہی بات کہہ دی ہے، لیکن امر واقعہ اس کے بالکل برعکس ہے. جس طرح کہ خود حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ فتح الباری میں حدیث الساری میں اس کی وضاحت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بعض راوی صحیح بخاری میں موجود ہیں کہ جنوں کی روایات اس دور کی ہیں جس وقت ان سے ان پر اختلاط کا دور آ چکا تھا، ہیں اختلاط کے زمانے میں بھی ان کی روایات موجود ہیں. مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں ابن ابی عدی ہیں یا محمد بن عبداللہ انصاری ہیں یا رہب بن عبادہ ہیں، تو ان کی روایات بخاری مسلم میں موجود ہیں، اور وہ کب ہیں؟ جب عارضہ اختلاط کا ہو چکا تھا. محمد بن عبداللہ انصاری، رہب بن عبادہ اور ابن ابی عدی. لیکن حافظ کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ یہ ان حضرات کی اس دور میں بیان کی ہوئی روایات کا انتخاب اور چناؤ کرتے ہیں، انتخاب جس بولتے ہیں لفظ، منتخب کرتے ہیں، چناؤ کرتے ہیں. چناؤ کا کیا مطلب؟ کہ وہ روایات جس کے شواہد اور جس کے مطابعات موجود ہیں، جس کے مطابعات اور شواہد موجود ہیں، اس راوی جو مختلط ہو چکا ہے اس کی روایت صحیح بخاری اور مسلم میں لے آتے ہیں. کیونکہ راوی مختلط ہو تو اس کی روایت ضعیف ہوتی ہے، لیکن جب مختلط راوی، اختلاط شدہ راوی، اس کا معید اور ہو، اس کی مطابقت کوئی اور ہو، یا اس کا کوئی شاہد اور ہو، یعنی کوئی اور راوی کسی اور صحابی سے وہ روایت موجود ہو، تو پتا چلتا ہے کہ اس میں اس نے گڑبڑ نہیں ہوئی، دوسرے صحابی بھی، دوسرے راوی بھی اس کو بیان کرتے ہیں، یعنی مطابقت کی صورت میں بھی اور شواہد کی صورت میں بھی اس مختلط راوی کی روایت کی تائید ہو جاتی ہے، اور وہ جو شبہ تھا کہ اس میں کہیں اس سے گڑبڑ نہ ہوئی ہو، اس شبہ کا ازالہ ہو جاتا ہے. تو حافظ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اختلاط ہوا ہے صحیح بخاری اور مسلم کے راویوں سے، اور اختلاط کے بعد بھی ان سے روایت ہے، ایسے راوی موجود ہیں، لیکن امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا ہے؟ ان کی روایات کا انتخاب کیا ہے. کل بعد میں بحوالہ دوں گا انشاءاللہ، لیکن ایک بات یہ سمجھ لیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سوال کرتے ہیں. امام ترمذی کہتے ہیں کہ آپ محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ کی روایت کیوں نہیں لیتے؟ آپ نے کبھی روایت محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ کی نہیں لی؟ وہ سوئے حفظ کا ان کو عارضہ ہے، صدوق تو ہے نا، صدوق ہیں لیکن صحیح الحفظ ہیں. کئی راوی ہیں جو صاحب وہم ہیں، عام ان سے روایت لے لیتے ہیں، لیکن محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے آپ نے کبھی روایت نہیں لی. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں یہ بات فرمائی کہ میں محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ کی روایات جتنی ہیں ان میں اس کی صحیح اور ضعیف روایات کا امتیاز نہیں کر سکا. اب دیکھیے یہ کتنی گہری بات ہے کہ میں محمد ابن ابی لیلہ، ابن ابی لیلہ دو ہیں، جب روایت آتا ان ابن ابی لیلہ تو یہ فرق کرنا پڑے گا کہ یہ کون سا ابن ابی لیلہ ہے، یہ ابن ابی لیلہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ ہے یا ابن ابی لیلہ محمد بن عبد الرحمن ابی لیلہ ہے، یعنی پوتا ہے یا باپ ہے، یہ طبقے پر آ کے پتا چلے گا کہ یہ کس طبقے میں آ کے راوی ان ابن ابی لیلہ کہہ رہا ہے. بات سمجھے نا، ایسا ہوتا ہے. اور کتابوں میں نے پڑھا ہے، میں اسی لیے خبردار کر رہا ہوں، بعض حضرات نے کتابیں لکھی ہیں اور وہ عبد الرحمن کو محمد سمجھ رہے ہیں اور محمد کو عبد الرحمن سمجھ رہے ہیں، یعنی یہ گڑبڑ بھی ہوتی ہے. اس لیے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کس طبقے کا یہ راوی ہے، اور آنے بنے ابھی لیلہ سے مراد یہاں محمد بن عبد الرحمن بن ابھی لیلہ ہے یا یہاں اس کے باپ عبد الرحمن بن ابھی لیلہ مراد ہے. تو یہاں سوال تھا محمد بن عبد الرحمن بن ابھی لیلہ سے، عبد الرحمن بن ابھی لیلہ سے کا ہے اور وہ تابعی ہے، لیکن پوتا وہ کمزور ہے، اس کا حفظ ضبط اس طرح نہیں ہے، یہ اللہ کی دین ہے. باپ کو اللہ نے بڑا اعلیٰ مرتبہ دیا اور بیٹے کو وہ مقام اور وہ مرتبہ اللہ نے عطا نہیں فرمایا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کے جواب میں، یہ سنن ترمذی میں بھی ہے اور ان کی علل القبیر میں بھی ہے، دونوں کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ امام صاحب نے فرمایا کہ میں ابن ابی لیلہ کی جو صحیح روایات ہے اس کی ضعیف روایات سے ان کا امتیاز نہیں کر سکا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایسے روات جن پر کلام ہے سوئے حفظ کا، اس پر کیا ہے اعتراض ہے، اور ان کی روایات میں انہوں نے انتقال نہیں کیا، چناؤ نہیں کیا، انتخاب نہیں کیا کہ کون سی صحیح ہے اور کون سی ضعیف ہے، ایسے راوی کی روایت امام بخاری نہیں لیتے. جب یہ پوزیشن ہے تو جو مختلف راوی ہو اس کی روایت کس طرح لے گئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. پھر اس سے بھی آگے بات ہے کہ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے بھی صحیح کتاب لکھی ہے، صحیح حدیث انہوں نے بھی جمع کی ہے، اور انہوں نے بھی اپنے مقدمے میں، صحیح الاحسان کے مقدمے میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ میں کسی مختلط سے روایت نہیں لوں گا، جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ میں کسی مدلس سے روایت نہیں لوں گا، ہاں وہی روایت لوں گا جس کی میرے ہاں سما ثابت ہوگا، اگرچہ بعد میں اس کو معنن ہی ذکر کیوں نہ کر دوں، اور اسی طرح اسی راوی سے میں روایت لوں گا مختلط سے جس کے بارے میں مجھے معلوم ہوگا کہ اس کی روایت یہ قبل از اختلاط ہے، اختلاط کے بعد اس کی روایت یہ نہیں ہے. ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے جو اتنا اہتمام کیا ہے اپنی صحیح کے حوالے سے، تو امام بخاری کا احتیاط تو ابن حبان سے کہیں فوق اور کہیں بڑا ہوا ہے. اس لیے امام بخاری کے بارے میں یہ کس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ مختلط راویوں سے روایت لے، اور وہ ایسی روایت ہو جو ان کی ضعیف اور ناقابل اعتبار روایتوں میں شمار ہوتی ہو، جس میں اختلاط کا عارضہ اور اختلاط کا شیبہ پایا جاتا ہو. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے بعد آگے آتے ہیں بات کہ راوی کا کس طرح پتہ چلتا ہے، کن کن ذرائع سے سوئے حفظ کا. اس کا ایک سبب کثرت مخالفت ہے، راویوں کی مخالفت کرتا ہے. اور راویوں کی مخالفت کی دو نوعیتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ اپنے سے جو ثقہ ہے اس سے زیادہ ثقہ ہے، فوقی کل علم علیم، اس سے جو زیادہ ثقہ ہے ان کی وہ مخالفت کرتا، اوسط کی جس کو کہتے ہیں ثقہ، اوسط کی مخالفت کرتا ہے. یا دوسری پوزیشن یہ ہے کہ وہ ان راویوں کی مخالفت کرتا ہو جو اس سے تعداد میں زیادہ ہوں. دونوں صورتیں ہیں، یعنی اکثر راوی کچھ اور بیان کرتے ہوں اور یہ تنہا کچھ اور بیان کرتا ہو، یا یہ تنہا کچھ اور بیان کرتا ہو اور اس سے جو ثقہ راوی ہیں جو اس سے اوسط ہیں وہ کچھ اور بیان کرتے ہوں. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اس کے حافظے میں کیا ہے، کچھ گڑبڑ ہے، ورنہ اس سے جو زیادہ ثقہ اور پختہ اور قابل اعتماد ہیں وہ اس کی مخالفت نہ کرتے، یا کثیر جماعت اس کی مخالفت نہ کرتی. اب ایسی صورت میں اس آدمی کے یا اس راوی کے سوئے حفظ کا یا اس کی خطا کا پتہ چل جاتا ہے جب اوسط کی مخالفت کرتا ہے یا کثرت کی مخالفت کرتا ہے. اب اس مخالفت میں دیکھیے، ایک صورت تو ہے کہ جب ثقہ کی مخالفت کرتا ہے تو پھر اس کی روایت کیا ہوگی، شاذ ہوگی. جب یہ ثقہ ہے مخالفت کرتا ہے تو
تو اس کی روایت کیا ہوگی؟ شاذ ہوگی. لیکن اگر یہ ثقہ نہیں ہے, ادنا درجہ کا ہے, کمزور ہے, اس میں ضعف پایا جاتا ہے, اور اس سے جو ثقہ راوی ہے ان کی مخالفت کرتا ہے, تو پھر اس راوی کی روایت منکر ہوگی. فرق سمجھ رہے ہیں نا؟ ثقہ کی مخالفت اوثق سے وہ شاذ, اور کمزور کی اوثق سے کی مخالفت وہ کیا ہوگی؟ شاذ ہوگی. پھر اسی طرح مخالفت کی ایک اور صورت ہے کہ مخالفت میں وہ سند میں کے دوران کسی راوی کا اضافہ کر دیتا ہے یا متن میں اضافہ کر دیتا ہے. اب یہ سند کا اضافہ اور متن کا اضافہ یہ مدرج فی الاسناد یا مدرج فی سند متن کہلاتا ہے. مدرج فی الاسناد اور مدرج فی المتن کہلاتا ہے جب یہ راوی سند میں کسی راوی کا اضافہ کر دے یا متن میں کسی لفظ کا اضافہ کر دے. تو اصطلاح میں ایسے اضافے کو کیا کہتے ہیں؟ ادراج, مدرج, کہ اس نے اس راوی کا اضافہ کیا ہے. اب یہاں ایک اور پوزیشن ہے کہ اس نے اضافہ تو کیا ہے, اس نے راوی کا کیا کیا ہے؟ اضافہ کیا ہے, لیکن جس سند میں اضافہ نہیں ہے وہ سند دوسرے لفظوں میں ہے. کیا ایک راوی میں کی اس سند میں ذکر راوی کا نہیں ہے اور دوسرے نے اس سند کا اس راوی کا سند میں اضافہ کیا ہے؟ اب جس سند میں راوی کا اضافہ نہیں ہے, اگر راوی اور مروی انہو کے مابین سما کی صراحت موجود ہے, سما کی صراحت موجود ہے, وہ سمیتو یا حدثنا کہتا ہے, تو پھر یہ دلیل ہوگی کہ اس نے اس سے سما کیا ہے, اور جس نے اضافہ کیا ہے یہ مثال ہے مزید فی متصل الاسانید کی. یعنی سند پہلے بھی متصل ہے, وہ جس میں اضافہ نہیں ہے سند وہ بھی متصل ہے, لیکن کبھی کبھی یہ بغیر اتصال کے بواسطہ بھی یہ روایت موجود ہے. دونوں صورتوں میں, یعنی روایت بواسطہ بھی موجود ہے اور روایت بلا واسطہ بھی موجود ہے, لیکن روایت بلا واسطہ تب قابل قبول ہوگی جب دونوں کے مابین سما کی صراحت موجود ہوگی. اگر دونوں کے مابین صراحت سما کی صراحت موجود, حدثنا سمیتو یہ الفاظ نہ ہوں, تو پھر یہی سمجھا جائے گا کہ یہاں سند میں کیا ہے؟ انقطاع ہے, اور درمیان میں واسطہ کیا ہے؟ ساقط ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اب دیکھیے اسی طرح یہ مخالفت جو راوی کی کرتا ہے ثقہ کی یا اوثق کی, اب یہ مخالفت کی پھر ایک معنوی طور پر تعبیر مختلف ہے کہ یہ مخالفت ایسی تو نہیں ہے کہ جس میں دونوں الفاظ کے مابین توفیق اور تطبیق کی کوئی صورت ہی نظر نہ آئے. اگر توفیق اور تطبیق نہیں ہے تو پھر ایسی روایت کو مسترد کہتے ہیں. یہ روایت کیا ہے؟ استراب ہے. اس میں یہ راوی اس طرح بیان کرتا ہے, یہ راوی اس طرح بیان کرتا ہے, یہ راوی اس کی سند یہ ذکر کرتا ہے, فلاں راوی اس کی سند یہ ذکر کرتا ہے, لیکن ان دونوں اسانید یا دونوں متون کے ملانے سے کوئی فیصلہ ہو پاتا نہیں. تطبیق توفیق کی کوئی صورت الفاظ کے مخالفت کی وجہ سے تطبیق اور توفیق کی کوئی صورت نظر آتی نہیں, تو ایسی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ کہ روایت میں اضطراب ہے. یہ اضطراب سند میں بھی ہوتا ہے اور یہ اضطراب متن میں بھی ہوتا ہے. اضطراب سند کا بھی, اضطراب متن کا بھی, لیکن شرط یہ ہے کہ اضطراب وہ مضر ہوتا ہے جس میں تطبیق اور توفیق کی کوئی صورت نظر نہ آئے. اگر تطبیق اور توفیق کی صورت نظر آ جائے تو پھر وہ اضطراب نہیں رہتا, جس طرح کہ میں نے مزید فی متصل اسانید کی مثال میں آپ کے سامنے بات کو وعدے کرنے کی کوشش کی ہے. پھر اسی طرح آپ ایک دیکھیے, ایک مخالفت اور بھی ہے, اور یہ آج تک مطبوع کتابوں میں اب بھی موجود ہے. قلمی کتابوں میں تو یہ چیز عام پائی جاتی ہے, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنا اہتمام ہو جانے کے باوجود اب بھی جو ہمارے سنن کی کتابیں ہیں, باقی جو کہنا چاہیے کہ مسانید ہیں جو درس میں داخل نہیں ہیں, کتابیں پڑھائی نہیں جاتی, داخل درس جو کتابیں ہیں ان میں بھی یہ صورت اب بھی موجود ہے. وہ ترمذی ہو, ابو داود ہو, وہ نسائی ہو, وہ کیا ہے؟
ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے مخالفت کی کہ نام کے ضبط میں غلطی ہوتی ہے. نام کے ضبط میں کیا ہے؟ غلطی واقع ہوتی ہے. مثال کے طور پر کچھ راوی یا یوں کہہ لیجیے کتابت میں کیا ہوتا ہے؟ شعبہ لکھا ہوتا ہے, شعبہ, اور شعبہ کی بجائے باس کیا لکھ دیتے ہیں؟ سعید لکھ دیتے ہیں, شعبہ اور سعید. اب دیکھیے تھوڑا سا توجہ فرمائیے کہ شعبہ ہا ہے آخر میں, اس کو اگر تھوڑا سا لمبا کر دیا جائے, نقطے تو اب پڑے ہیں نا. آپ کبھی کلمی کتابیں دیکھیں جو چھٹی ساتویں صدی سے پہلے کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں تو ان میں زیر زبریں تو کجال نقطے بھی نہیں ہیں, ان میں نقطے بھی نہیں ہیں, نہ اسماء پہ نقطے ہیں اور نہ ہی الفاظ پہ یعنی متون پہ نقطے ہیں. متون کے نقطے وہ عربی کہنا چاہیے گرامر سے ادب سے حل ہو جاتے ہیں, لیکن اسماء کے نقطے وہ عقل سے ادب سے عربی زبان سے حل نہیں ہوتے. اس کے لیے دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ لفظ ہے کیا, یہ راوی ہے کیا, یہ شعبہ ہے, یہ سعید ہے, یہاں کون سی گڑبڑ ہوئی ہے. اب بھی نسخوں میں یہ تفریق موجود. اسی طرح سفیان ہے, شیبان ہے. اب لکھنے میں صرف فا کا فرق ہے نا, اب فا تھوڑی سی موٹی نہ کی جائے تو یہ سفیان وہ شیبان بن جاتا ہے. تو یہ شیبان ہے یا سفیان ہے یہ بھی گڑبڑ موجود ہے. امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ اللہ اکبر انہوں نے مجروحین میں اس موضوع پر بڑی دلچسپ ایک بات کہی ہے. وہ فرماتے ہیں جو حفاظ ہیں وہ جب روایت کو سنتے ہیں اور کوئی راوی گڑبڑ کرتا ہے کہ یہ روایت سعید کی ہے تو حفاظ جانتے ہیں غلط کر رہے ہو, یہ سعید کی نہیں ہے, شعبہ کی روایت, یہ تم شعبہ کی روایت پڑھ رہے ہو, سعید کی روایت نہیں ہے. حفاظ کو پتا ہوتا ہے کہ سفیان کی روایات کون سی ہیں, شیبان کی روایات کون سی ہیں, شعبہ اور سعید کی روایات کون سی ہیں. کوئی راوی اگر اس طرح روایت کے پڑھنے میں گڑبڑ کرتا ہے تو حفاظ فوراً چکنا ہو جاتے ہیں کہ یہ گڑبڑ کر رہا ہے, سفیان کی روایت سعید کے ساتھ اور شعبہ کی سعید کے ساتھ اور شیبان کی سفیان کے ساتھ ملا رہا ہے. لیکن ایسا ضبط تو اسی دور کا ہی تھا نا, اب اس دور میں تو یہ ضبط ہے ہی نہیں. تو خیر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اسی طرح شعبہ ہے, سعید ہے, بشیر ہے, بشیر ہے, نصیر ہے, یسیر ہے. اب دیکھیے ایک ہی لفظ ہے, شکل تو ایک ہی ہے نا, اب وہ ایک لفظ شکل, یہ بشیر ہے, یہ بشیر ہے, تصویر ہے, یہ یسیر ہے یا نصیر ہے, راوی تو سارے ہیں لیکن ہے کون؟ اس کا کس طرح پتا چلے گا؟ اس کا پتا چلے گا پھر آپ کو ان کتابوں سے جو مختلف اور مختلف کے موضوع پر لکھی گئی ہیں, اور ان میں سب سے بڑی کتاب پہلے امام دارقطنی کی ہے اور دوسری امام ابن معقولہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. وہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ روایت, یہ لفظ جو ہے یہ یسیر بیان کرتا ہے یا نصیر بیان کرتا ہے, یہ شعبہ کی روایت ہے یا یہ سعید کی روایت ہے. یعنی اس موضوع پر آپ اندازہ کریں محدثین رحمہ اللہ نے ایک ایک چیز کو نکھیڑنے اور نمایاں کرنے کے لیے کتنی محنت اور کتنی جافشانی سے کام لیا ہے. اللہ کروڑ ہاں ان پر رحمت نازل فرمائے. یہ راویوں پہ سے گڑبڑ ہوتی ہے, انسان ہے, فرشتے تو نہیں ہیں نا, انسان ہے, لیکن انسانوں کو چکنا کرنے کے لیے یہ سمجھا دیا ہے کہ یہ راوی کس طرح پڑھنا ہے, یہ راوی کس طرح تم نے کس کن آراب سے اور کن نقطوں سے تم نے اس کو ادا کرنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کو اس بارے میں جتنا کہنا چاہیے کہ درد تھا, ان کی ترجمہ دیکھیں اس میں کیا نام ہے تاریخ بغداد میں, تو بڑے عجیب و غریب واقعات اسی حوالے سے آپ کو امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کے ملیں گے. تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ ایک ہے نقطوں کا یہ فرق, نقطوں کا یہ فرق جب ہو ضبط کے اعتبار سے, شکل کے اعتبار سے, تو اس کو کیا کہتے ہیں اصطلاح میں؟ تصحیف کہتے ہیں, تصحیف, مصحف. نقطوں میں گڑبڑ ہو یعنی شعبہ, سعید, سفیان اور
شیبان نقطوں میں اس قسم کی گڑبڑی ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہاں تصحیف ہو گئی ہے، صحف ہو گیا ہے، اصحاف ہو گیا ہے. اور دوسری صورت اگر لفظ ہی بدل جائے، لفظ ہی بدل، نقطے نہیں بلکہ لفظ بدل جائے، تو اس پر محرف کا لفظ استعمال کرتے کہ یہاں تحریف ہو گئی ہے، لفظ کچھ اور ہے، اس کے بالعکس اور لفظ یہاں لکھ دیا گیا ہے، تو اس کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ محرف کہتے ہیں. ایک تصحیف ہے. علامہ ابن صلاح رحمت اللہ علیہ نے معرفت اپنے مقدمے میں مصحف اور اسی طرح اللہ کا بھلا کرے محرف میں تفریق نہیں کی، لیکن حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے اس باریک تفریق کو بھی ملحوظ رکھا ہے. دراصل یہ جتنے اصول ہیں نا، یہ یک بارگی یہ سارے اصول جو ہے نا وہ اپنے انتہا کو نہیں پہنچے، بلکہ آہستہ آہستہ ان کی تنقید اور ان کی تحقیق ہوتی رہی ہے، آہستہ آہستہ ان کی تحقیق اور ان کی تنقید ہوتی رہی ہے، پھر جا کے ان اصولوں کو ممحد اور ان اصولوں کو متعارف کروایا گیا ہے ان کی مختلف الفاظ میں. اب اسی طرح آپ آگے دیکھیں کہ یہی راوی کا جو سوئے حفظ ہے، اس میں ایک صورت ہے جس کو ہم محدثین وہم کے لفظ سے تعبیر کرتے، اور یہ اس وقت ہوتی ہے جب راوی مرسل کو متصل بیان کر دے یا موقوف کو مرفوع بیان کر دے. روایت تھی موقوف، اس نے غلطی سے کیا بیان کر دی؟ اس کو مرفوع بنا دیا. اور یا یہ کہ روایت تھی موقوف اور اس نے اس کو کیا کر دیا؟ غلطی سے متصل بیان کر دیا. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ان سے وہم ہوا ہے، لفظ ہیں یہ لیکن بیان کرنے میں اس سے کیا ہوا ہے؟ وہم ہوا ہے. موقوف کو اس نے متصل بیان کر دیا، اور جو مرسل تھی اس کو کیا کر دیا؟ متصل بیان کر دیا، اور موقوف کو موصول بیان کر دیا، اس نے مرفوع بیان کر دیا. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہم. اللہ اکبر کبیرہ. اور اس کا کس طرح پتا چلتا ہے کہ یہاں راوی سے وہم ہوا ہے؟ اس کا پتا چلتا ہے اسانید کے دراسے سے، تقابل سے، کہ اس راوی نے اس کو کس طرح بیان کیا ہے، اور اسی کے دائرے میں اس کے استاد کے جو باقی شاگرد ہیں، اس راوی کے استاد کے جو باقی شاگرد ہیں وہ اس روایت کو متصل بیان کرتے ہیں یا اس کو مرسل بیان کرتے ہیں. اس دراسے سے، تقابل سے پھر پتا چلتا ہے کہ یہاں راوی سے وہم ہوا ہے، اور اس نے مرفوع بیان کر دیا ہے یا موقوف کو اس نے کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اس کا انتساب کر دیا ہے. اسی طرح راویوں میں ایک پوزیشن ہوتی ہے جس کو علماء ہمارے اصولیین ذکر کرتے ہیں، غفلت کی. غفلت کی، کہ یہ مغفل ہے راوی. کہتے ہیں کہ یہ مغفل راوی وہ ہے جو اپنی غلط اور صحیح روایتوں میں تمیز نہ کر سکتا ہو، اپنی غلط اور صحیح روایتوں میں تمیز نہ کر سکتا ہو. اور غفلت کی ایک پوزیشن پھر آخری یہ ہوتی ہے کہ اس مغفل کو جب کوئی لقمہ دیا جاتا ہے تو وہ اسی لقمے کو قبول کر لیتا ہے. جس طرح غیر پختہ حافظ ہوتا ہے، وہ غیر پختہ حافظ کو ایک اناڑی حافظ لقمہ دے تو وہ اس کو قبول کر لیتا ہے نا، لیکن جو پختہ حافظ ہو وہ اس کو قبول نہیں کرے گا. اس سے پتا چل جائے گا کہ اس کو قرآن ازبر ہے اور اس نے صحیح لقمہ نہیں دیا، کسی اور جگہ کا لقمہ دے دیا. جو ہے وہ بھی قرآن مجید کی ہی آیت، لیکن گڑبڑ کی ہے، اس نے بھی غلطی کی ہے. لیکن اگر اس کو پختہ یاد نہیں ہوگا تو جو اس نے پچھلے نے لقمہ دیا وہ اس کو بھی قبول کر لے گا. بالکل یہی پوزیشن روایت میں بھی ہے. اور ایسے راوی جو اس قسم کی بات کو اور اس قسم کے لقمے کو قبول کر لیتے ہیں، اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں کہ یہ یقبل التلقین، تلقین کو قبول کر لیتا ہے. جس کو جن نے لائی گلی وہ دے پیچھے توڑ چل لی، ہمارے پنجابی زبان میں کہتے ہیں یہ تلقین ہے. یعنی جس نے اس کو تلقین کی کہ یہ لفظ آپ چھوڑ رہے ہیں یا یہ لفظ یہاں ذکر کرنا چاہیے، تو وہ اسی لفظ کو ذکر کر دیتا ہے. اور اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے حافظہ درست نہیں ہے، یہ غفلت مغفل ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. اور کبھی کبھی یہ تلقین اخبار کے معنی میں بھی محدثین کرتے تھے، بالخصوص امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ پتہ چلانے کے لیے کہ مولوی صاحب کو یہ مولوی صاحب کتنے پانی میں ہیں، حضرت صاحب کو کتنا حفظ و ضبط ہے. امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ اکثر حضرات کو اسی طرح کیا کرتے ہیں، وہ لفظ اس طرح ذکر کر دیتے، جو باخبر ہوتے تھے وہ تو چکنے ہو جاتے. بلکہ امام ابو نعیم فضل بن دقین رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں اسی طرح امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تو وہ ناراض ہوئے اور انہوں نے پاؤں لگایا شعبہ کو، شاگرد تھے، پاؤں مارا، جس طرح ٹھڈا جس کو ہم کہتے ہیں، کہ تم یہ کیا کرتے ہو، کیا حرکت کرتے ہو، غلط لقمے دیتے ہو تم. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے شعبہ میں نے تمہیں کہا رہا تھا، امام ابو نعیم بہت بڑے حافظ ہیں، اس کے ان کے سامنے اس قسم کی غلطی نہ کرنا ورنہ خطا گاؤ گے. تو پھر مزہ لے لیا نا تلقین کر کے. تو کبھی کبھی اس قسم کی باتیں ہمارے حافظ بھی کرتے ہیں، حفظ کے جو طالب علم ہوتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ تراویوں کے دنوں میں جو پہلے قرآن کی ختم کر لیتے ہیں، پھر دوسری مسجدوں میں جا کے شور بنا دیتے ہیں. تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. تو محدثین کے ہاں بھی جو یہ تلقین قبول کر لیتا تھا، اس کی روایت کو کیا کہتے تھے، یہ مغفل شعار ہے اور اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ ہے وہ پوزیشنیں کہنا چاہیے کہ جس سے راوی کے سوئے حفظ کا اور اس کی روایت کے درجات کا اور جو اسی کے درجات کے تناظر میں جو محدثین نے انواع اور اقسام ذکر کی ہیں اس کی ضروری تفصیل کا. اس سے پھر آگے چلیے کچھ اور باتیں بھی آپ کے گوش گزار کرتے ہیں کہ کچھ روایتیں ایسی ہیں، ایک راوی ہوتا ہے جو قصیر الخطا ہوتا ہے، قصیر الخطا ہوتا ہے. راوی کی دو پوزیشنیں ہیں، ایک ہے راوی وہ جو قصیر الخطا ہے اور قلیل الروایہ ہے، روایتیں کم ہیں لیکن غلطیاں زیادہ ہیں. جو راوی قلیل الروایہ ہے اور قصیر الخطا ہے اس کی روایت بالکل قابل قبول نہیں ہے. جو راوی قصیر الخطا ہے اس کی پھر دو پوزیشنیں ہیں، ایک پوزیشن یہ ہے کہ قصیر الخطا اس کی روایتیں قصیر ہیں، روایتیں بھی کیا ہیں، زیادہ ہیں. اب قصیر الروایہ کی غلطیاں ظاہر بات ہے روایات کے تناظر ہی میں ہوں گی. پنجابی میں کہتے ہیں گنجی دھوئے گی کیا اور نچوڑے گی کیا، جب اس کے پاس روایتیں ہی تھوڑی ہیں اور وہ تھوڑی روایتوں میں بھی غلطی کرتا ہے تو اس کی روایتیں قابل قبول ظاہر بات ہے نہیں ہوگی. لیکن جس کی روایتیں ہیں زیادہ اور اس زیادہ روایتوں کے پس منظر میں اس سے غلطیاں بھی اسی تناسب سے کچھ زیادہ ہوتی ہیں، تو ایسے راوی کی روایت بھی مخدوش ہوتی ہے، مخدوش ہوتی ہے. اور اس راوی کی اگر کوئی شاہد یا کوئی مطابقت مل جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں اس سے کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی. لیکن ایک غلطی وہ ہوتی ہے جس کو محدثین فاحش الغلط کہتے ہیں، فاحش الغلط یعنی اس کی غلطیاں بہت ہی زیادہ ہیں. کیا مطلب؟ غلطیاں وہ صحیح روایتیں بیان کرنے کی نسبت زیادہ غلط روایتیں بیان کرتا ہے، صحیح روایتیں بیان کرنے کی نسبت غلط روایتیں کیا ہیں وہ زیادہ بیان کرتا. عادل ہے، اس کی عدالت میں کوئی حرف نہیں ہے، لیکن ضبط میں کمزوری. بات ہم ضبط کی کر رہے ہیں نا، ضبط کی پوزیشن اب یہ ہے، ایک ہے قصیر الغلط. اب قصیر الغلط کی معیدات شواہد موجود ہوں تو کثرت غلط کی وجہ سے جو شبہ پڑا تھا اس کا ازالہ ہو گیا. لیکن ایک قصیر الغلط وہ ہے کہ جس قصیر الغلط کی غلطیاں اس کے ثواب سے زیادہ ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، فحش الغلط. ایسے راوی کی روایت متروک ہے، ایسے راوی کی روایت قابل قبول بالکل نہیں ہے، اور اس کا کوئی معید ہو یا نہ ہو اس کو کوئی روایت سہارا نہیں دیتی. تو فحش الخطا یا فحش الغلط راوی ہو تو اس کی روایت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے، شریف قاضی ہیں، حشیم ہیں، ابو بکر بن ابی عیاش ہیں، یہ سید الحفظ کے عرصے سے معروف ہیں. شریک بن عبداللہ قاضی سید الحفظ ہیں. اب ان کی روایات ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے ثقات میں صحیح میں ذکر کی ہے، اور یہ کب ذکر کی ہے؟ جب ان کے شواہد اور ان کی معیدات موجود ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تفریق بھی ذہن میں ہونی چاہیے کہ کثرت خطا کی دو پوزیشنیں ہیں. ایک پوزیشن یہ ہے کہ روایت کم ہو, ایسے راوی کی کثرت خطا کوئی بھی قبول روایت نہیں ہے, اور ایک وہ ہے کہ کثیر الخطا ہے لیکن اس راوی کی روایات بھی زیادہ ہیں. اب اس کی اگر معیدات ہیں روایت قبول ہے, اور اگر اس راوی کی خطائیں ثواب سے زیادہ ہیں تو پھر اس کی روایت کوئی بھی قابل قبول نہیں ہے. اس کا حافظہ انتہائی ردی ہے, غلطیاں زیادہ ہیں اور اچھی باتیں, صاف اور صحیح باتیں وہ کم ہیں, اور اس کی غلطی زیادہ غلطیوں کی وجہ سے یہ صحیح باتیں جو ہے نا وہ بھی کمزور ہو گئی ہیں. دیکھیے جو کذاب راوی ہوتا ہے, کذاب راوی ہوتا ہے ہمیشہ جھوٹ تو نہیں بولتا نا, وہ کبھی سچ بھی تو بولتا ہی ہے نا. وہ شیطان نے بھی تو سچ بولا ہی تھا, سمجھ گیا ہے نا, شیطان نے بھی سچ بولا تھا, نبی علیہ السلام نے تصدیق کر دی, پتا چل گیا کہ اب شیطان نے سچ بولا, ورنہ وہ تھا تو شیطان ہی نا. اسی طرح جھوٹا آدمی جب روایت کرے گا تو وہ ہر روایت جھوٹی تو بیان نہیں کرے گا, لیکن جھوٹے ہونے کی وجہ سے ان کی اس کی صحیح روایتیں بھی ساری کی ساری برباد ہو گئی. بات سمجھ لیں. اسی طرح فحش الغلط جو ہے اس کی کثرت خطا کی وجہ سے, فحش الغلط ہونے کی وجہ سے جن روایت کو اس نے صحیح بھی بیان کیا ہے اس کی بھی حیثیت کمزور ہو گئی, اس کی حیثیت بھی کمزور گہنا گئی. یہ فرق کرتے ہیں حضرات محدثین رحمہم اللہ. اب آگے چلیے, راوی پر صرف عدالت کی وجہ سے اور راوی پر صرف ضبط کی وجہ سے بسا اوقات کلام نہیں ہوتا. راوی پر کلام کے اسباب اور بھی ہیں. عموماً تو ہمارے ہاں تعریف یہی کی جاتی ہے راوی عادل ہو, ثابت ہو, اور یا وہ سند متصل ہو, اور وہ شاذ اور معلل نہ ہو. اب ہم نے دو باتیں سمجھ لی ہیں, ایک عدالت کس کو کہتے ہیں, ایک ضبط کے دائرہ کار کیا ہے. اب عدالت اور ضبط کے علاوہ اور پوزیشنیں بھی راوی سے متعلق ہیں جن سے راوی کی روایت پر حرف آتا ہے, اور اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اس کا تعلق اتصال کے ساتھ ہے. اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اتصال کے ساتھ ہے. مثال کے طور پر راوی مدلس ہے. راوی کیا ہے؟ ہیسکا ہے لیکن مدلس ہے. راوی اگر ضعیف ہے, مدلس ہے تو قابل قبول نہیں ہے. بات سمجھے نا, راوی اگر ضعیف ہے اور مدلس بھی ہے تو پھر دو خرابی ہیں, وہ تو قابل قبول نہیں ہے. لیکن راوی ہیسکا لیکن وہ تدلیس کرتا ہے, تو گویا یہ تدلیس کیا ہے؟ سند کے اتصال نہ ہونے کی ایک دلیل ہے. گویا کہ یہاں اعتراض اتصال سند کے فقدان پر ہے, اور راوی پہ جرا عدم اتصال کی وجہ سے ہے, اس کے ضبط اور عدالت کی وجہ سے نہیں. بات سمجھے نا, ایک ہے مدلس, دوسرا ہے کہ وہی راوی کثرت سے ارسال کرتا ہے روایات کو. کثیر الارسال ہے, کثیر الارسال کی روایت جو ہے وہ بھی محل نظر ہوتی ہے, آنکھیں بند کر کے اس کو بھی نہیں دیکھا جاتا. حالانکہ کثیر الارسال یہ نہیں کہ یہ باعث جرا ہے, عطاب نبی ربا ہیں, طاووس ہیں, کثرت سے ارسال کرتے ہیں, لیکن ارسال کرنے کی وجہ سے ان کے حق ضبط اور ان کی عدالت پر کوئی حرف نہیں ہے. لیکن یہ تو موضوع باس بنتا ہے نا کہ ان نے یہ روایت مرسل ذکر کی ہے اور اس ارسال کی کوئی معید ہے یا نہیں ہے. بات سمجھے یا نہیں؟ اس لیے کثرت ارسال پھر ایک موضوع باس ہے. اسی طرح ایک راوی وہ ہے جو کثرت ایسے کثیر راویوں سے روایت کرتا ہے جو منکر روایتیں بیان کرتے ہیں, متروکین ہیں, مجہول راویوں سے بیان کرتا ہے, یعنی کثرت سے مجہول اور متروک راویوں سے بیان کرتا ہے, یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ کثرت سے مراکیر روایت کرتا ہے. ہے سکا لیکن کثرت سے منکر روایتیں بیان کرتا ہے. کیا مطلب منکر سے؟ کہ وہ مجہول سے کثرت سے روایتیں کرتا ہے، زوفا سے کثرت سے روایتیں کرتا ہے، سکہ ضعیف سے روایت کر لیتا ہے، یہ عیب نہیں ہے. لیکن کثرت سے ضعیف روایت راویوں سے روایت کرنا، کثرت سے متروک راویوں سے روایت کرنا، کثرت سے منکر راویوں سے روایت کرنا، یہ باعث جرا ہے. بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ آپ دیکھیں ثابت بن اجلان ہیں، ثابت بن اجلان ہیں، تو امام وقیلی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا لا یتابع علی حدیثہ، اس کی حدیث کی کوئی مطابقت نہیں کرتے. ابن قطان کہتے ہیں، وہ کو فرماتے ہیں ذالک لا یضرہ، کسی کے اس کو مطابقت نہ کرنا یہ اس کو نقصان نہیں دیتا، الا اذا قصر منه روایت المناکیر و مخالفت الثقات. ہاں کثرت سے یہ روایتیں منکر بیان کرے اور کثرت سے ثقات کی یہ مخالفت کرے تو پھر اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے. اگر کوئی اس کی مطابقت نہیں کرتا تو صرف لا یتابع کہنے سے اس کی روایت قابل قبول ناقابل قبول نہیں ہوتی، یہ اس وقت ہوتی ہے جس وقت کثرت سے یہ اس عمل کا ارتقاب کرتا ہے. یا جس طرح حافظ ابی رحمۃ اللہ علیہ نے احمد بن عطاب کے بارے میں کہا ہے ما کل ما رمل مناکیر یضعف، ہر وہ راوی جو منکر روایت کرتا ہے یہ نہیں کہ وہ ضعیف ہے. جو راوی منکر بیان کرتا ہے، ثقات سے منکر روایتیں بھی موجود ہیں، ثقات ضعیف سے بھی روایت کرتے ہیں. ثقہ جو ہے کل آپ نے سنا ہے نا کہ شعبہ رحمۃ اللہ علیہ وہ جھوٹ سے بھی روایت کرتے ہیں، اور بھی ثقہ راوی ہیں جو ضعیف سے روایتیں کرتے ہیں. لیکن یہ تب باعث نقد ہے، تب باعث ہدف ہے جس وقت وہ کثرت سے روایتیں مناکیر منکر روایتیں بیان کرے، اور کثرت سے مجاہیر اور کثرت سے زوفا سے روایت کرتا ہو تو پھر وہ راوی جو ہے نا اس کی حیثیت وہ نہیں رہتی جو ثقہ اور اثبات راویوں کی ہوتی ہے. تو بہرحال عرض کر رہا تھا کہ عدالت اور ضبط کے علاوہ ایک موضوع ہے تدلیس کا. تدلیس کے بارے میں پھر بڑی تفصیل طلب بحث ہے، یہ اپنی جگہ مستقل عنوان ہے. مدلس کے بارے میں مختلف روات یعنی کہنا چاہیے کہ موقف ہے. ایک موقف یہ ہے کہ مدلس کی ہر روایت مردود ہے، خواہ وہ تحدیث کرے یا تحدیث نہ کرے. ایک موقف یہ ہے. ایک موقف یہ ہے کہ مدلس کی ہر روایت جو ہے وہ مقبول ہے، جس طرح مرسل روایت مقبول ہے اسی طرح مدلس کی روایت بھی مقبول ہے. ایک موقف یہ ہے کہ وہ مدلس جو تدلیس کم کرتا ہو اس کی روایتیں قابل قبول ہیں، الا یہ کہ پتہ چل جائے کہ اس نے یہاں تدلیس کی ہے. یہ موقف امام علی بن مدینی کا اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. ایک موقف یہ ہے کہ ثقہ مدلس ہو اس کی جب تک تحدیث ثابت نہ ہو اس وقت تک اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے. یہ موقف امام شافی نے اختیار کیا ہے، خطیب بغدادی نے بھی اسی کو اور اکثر اسی کو قبول کرتے. یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مدلسین کے بارے میں بھی اس کے قبول اور رد کے بارے میں خاصا اختلاف ہے. پھر ایسی صورت بھی ہے کہ بعض راویوں پر ارسال خفی کی وجہ سے تدلیس کا اطلاق کر دیا جاتا ہے، وہاں لفظ بولتے ہیں تجوزا من الارسال الى التدلیس. ابن حبان اس طرح کرتے ہیں کہ ارسال خفی جو مرسل خفی بیان کرتا ہے اس راوی کو بھی مدلس کہہ دیا جاتا ہے. اب اگر کوئی اس کو مدلس کہتا ہے یہ سمجھے کہ یہ تو مدلس ہے، اور وہ فرق نہیں کرتا کہ یہ مدلس ہے بھی یا نہیں، اصطلاحی طور پر مدلس ہے بھی یا نہیں، تو اس وقت تک وہ تو یہی کہے گا کہ اس کی روایت بھی قابل قبول نہیں ہے کیونکہ اس کی روایت معنن ہے. حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ یہ اصطلاحی مدلس ہے نہیں، اس کے ارسال خفی پر اس کا پر الزام آیا ہے تدلیس کی وجہ سے، تدلیس کی یعنی ارسال کی وجہ سے اس پر تدلیس کا اطلاق ہوا ہے. اب مرسل اور ہے اور مدلس اور ہے، تو بہرحال یہ اپنی جگہ ایک موقف مستقل موضوع ہے. آپ یہ بھی دیکھیں کہ جس طرح صدوق ربما واہما ہے، صدوق روبما واہما ہے،
صدوقن یاہم ہے، ثقتن لہو اوہام ہے.
تو کیا ہم ثقہ اور صدوق کی تمام روایتوں کو کمزور سمجھتے ہیں؟ کیا اصول ہے؟ اصول یہ ہے کہ جس کے اوہام ہیں، جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہاں اوہام ہیں، یہاں پھر ایک مسئلہ ہے. اللہ رحمتیں فرمائے محدثین رحمہ اللہ پر، آپ اندازہ کریں وہم سے کوئی بھی نہیں بچا ہوا. سفیان ثوری کی روایات میں وہم ہے، شعبہ کی روایتیں میں وہم ہے، ابن عیینہ کی روایت میں وہم ہے، امام مالک کی روایتوں میں وہم ہے. امام دارقطنی تو نے مستقل ایک رسالہ لکھ دیا ہے کہ ان روایتوں میں امام مالک سے وہم ہوا ہے، لیکن کسی محدث نے یہ نہیں کہا کہ مالک ثقت ثبت لہو اوہام. کسی نے کہا؟ بالکل کسی نے نہیں کہا. اب یہ جو چند اوہام ہیں، ہزاروں میں چند، یہ کیا ہے؟ نہ ہونے کے برابر ہے، نہ ہونے کے برابر. اس لیے جہاں انسانی بشری تقاضے کے مطابق وہم ہو گیا، وہاں علماء نے بتلا دیا، وہم کی نسبت نہیں کی. ہم تو انسان کی کمزوریوں کی بنا پہ کمزوریوں کو اچھالتے ہیں، محدثین کمزوریوں کو نہیں اچھالتے، وہ اس پہ اتنا ہی جسم ڈالتے ہیں جتنا وہ اس کا مستحق ہوتا ہے. بات سمجھے یا نہیں؟ جتنا وہ اس کا مستحق ہوتا ہے. اب جس کے پاس 1000 روایت ہے، 1000 روایت میں 50 میں خطا کرتا ہے مثال کے طور پر، تو وہ کہیں گے کہ اس کے پاس یہ کیا ہے؟ لہو اوہام ہے. اب اس 50 روایتیں کون سی ہیں؟ کیا لہو اوہام کی وجہ سے اس کی 100 کی 100 روایتیں ہم تشدید کا شکار سمجھیں گے؟ نہیں. کہاں سمجھیں گے؟ جہاں وہم ثابت ہوگا، جہاں وہم ثابت ہو. اور وہم ثابت کب ہوگا؟ میں نے آپ سے عرض کیا ہے، یہ دراسے سے ہوگا، تقابل سے ہوگا، اعتبار سے ہوگا، جس کو آخر اصطلاح میں اعتبار کہتے ہیں، تقابل سے ہوگا، اسانید کے مقارنے سے ہوگا، پتا چلے گا کہ یہاں اس سے وہم ہوا ہے. ہر روایت کو اس کو وہم کا شکار نہیں سمجھے گے. اسی طرح ایسے مدلس بھی ہیں جن کے بارے میں ثقت روبما یدلس ہو. تو جب روبما یدلس ہے، تو کیا اب اس کی روایت بھی روبما یاہمو کی طرح سب کی سب روایتیں وہم جب نہیں ہوں گی، تو ایسے روبما یدلس ہو کی بھی سب کی سب روایتیں وہ کیا نہیں ہوں گی؟ تدلیس نہیں سمجھی جائے گی. بات سمجھے یا نہیں؟ وہاں ہی سمجھے گی جہاں تدلیس کا ثبوت موجود ہوگا، ورنہ یہ تفریق کرنے کا تو کوئی فائدہ ہی باقی نہیں رہتا. تفریق کا، ان الفاظ کے درمیان جو محدثین نے تفریق کی ہے، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں رہتا. آپ دیکھیں یہ جرح تعدیل میں سارے الفاظ ہیں، ثقت لفظ ہے، ثبت لفظ ہے، حجت لفظ ہے، اسی طرح صدوق لفظ ہے، لا باس بھی ہے، پھر اس نیچے ہے یکتب حدیث ہو ہے، پھر اس کے نیچے ہے یعتبر حدیث ہو. مقابلے میں کیا ہے؟ یہ قذاب ہے، یہ بدا ہے، یہ متروک ہے، اور یہ کیا ہے؟ سی الحفظ ہے، قصیر الخطا ہے، فاحش اور غلط ہے. پھر اس سے نیچے آئے تو پھر کیا ہے؟ لا یعتبر ہے، اس کی روایت کا اعتبار نہیں. اب یہ فرق ہے یا نہیں ہے؟ اب لا یعتبر اور یعتبر میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ یکتب حدیث لا یکتب حدیث میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ امام علی بن مدینی کی تو اس موضوع پہ مستقل ایک کتاب ہے، افسوس یہی ہے کہ وہ کتاب ضائع ہو گئی، جس میں انہوں نے ان راویوں کو جمع کی یاد کر دیا تھا کہ جن کی روایتیں کیا ہیں؟ قابل اعتبار ہیں، اور جن کی روایتیں ناقابل اعتبار ہیں. ایک وہ راوی ہے کہ مقارنے کے لیے اس کی روایت کو قبول کیا جاتا ہے، تقابل کے لیے اس کی روایت قبول کی جاتی ہے. جو وضع ہے، جو قذاب ہے، جو متروک ہے، اس کی روایت کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، اس کو قابل اعتبار بھی سمجھا نہیں جاتا. یہ تفریق ہے علماء کے نزدیک. جب آپ اس تفریق کو ملحوظ نہیں رکھیں گے، تو پھر آپ سب کو ایک ہی گرہ سے باندھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ محدثین کا منہج نہیں ہوگا. بات سمجھے یا نہیں؟ پھر سب کو ایک ہی گرہ سے جب باندھیں گے، تو یہ محدثین کا منہج نہیں ہوگا. محدثین نے اس چیز میں تفریق کی ہے. آخر جب انہوں نے کہا ہے کہ صدوقن روبما یدلسو، صدوقن روبما واہمو، ہادا یکتب حدیث ہو، ہادا لا یکتب حدیث ہو، یو تبر بھی لا یو تبر بھی، آخر ان کا فائدہ کیا ہوا؟ اس تقسیم کا کیا فائدہ ہے؟ یعنی اس یو تبر بھی روایت کو سنبھالو، جس طرح ہم کہتے ہیں داشتہ آئل مکان ہے، روایت کو سمجھ لو، کام دے گی. کوئی اور دیکھیے اس کا مؤید ہے یا نہیں ہے. سمجھے, یکتب حدیث ہو, یہ اس کی روایت قابل کتابت ہے, لکھنے کے قابل ہے. لا یکتب, چھوڑو اس کو, بالکل اس کی روایت لکھنے کے قابل نہیں ہے, یہ متروک کے درجے میں ہے. بات سمجھے نا؟ تو یہ تفریق محدثین نے طبقات کی الفاظ جرا تعدیل کی تقسیم تفریق کی ہے, مراتب بیان کیے ہیں. ان کو جب تک ان مراتب کے تناظر میں نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم محدثین کے منہج کو صحیح طور پر سمجھنے اور اپنانے کی کوشش نہیں کریں گے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا, بات بہت لمبی ہو گئی, کہ عدالت اور ضبط کے علاوہ بھی راویوں پر کیا ہے, جرا اور تعدیل کے ہی پوزیشنیں موجود ہیں. اب راویوں پر جو جرا تعدیل ہے اس میں باہم آپس میں تعارض ہوتا ہے. سب سے بڑا ایک مشکل مسئلہ یہ ہے, ایک راوی کو بعض محدثین شکا کہہ رہے ہیں, اسی راوی کو دوسرے محدثین وہ کیا کہتے ہیں, ضعیف قرار دیتے ہیں. اب یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ تضعیف اور یہ تعدیل یہ کس نوعیت سے ہے. یہ نقد ہے تو وہ نقد کیا عدالت پر ہے یا ضبط پر ہے؟ بسا اوقات عدالت مجروح نہیں ہوتی, ضبط مجروح ہوتا ہے, اور بسا اوقات ضبط مجروح نہیں ہوتا, عدالت مجروح ہوتی ہے. اب دیکھیے, عدالت مجروح ہوتی ہے, ضبط مجروح نہیں ہوتا. سلیمان بن سلیمان شاہ سکونی حافظ ہے, حافظ ہے, سقات میں اپنے تذکرۃ الفاظ میں ذکر ہے, لیکن کیا ہے, اللہ آپ کا بھلا کرے, عدالت نہیں ہے, وضع ہے, متروک ہے, حافظ ہے, حفظ ہے, ضبط ہے, لیکن عدالت نہیں ہے. اس لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ راوی پر یہ جو جرا ہے یا راوی کی یہ جو تعدیل ہے یہ کس تناظر میں ہے, یہ اختلاف کی پوزیشن کیا ضبط کے اعتبار سے ہے, یا اختلاف کی پوزیشن کس کے اعتبار سے ہے, عدالت کے اعتبار سے. اگر عدالت کے اعتبار سے ہے, ضبط پر ہے, تو تطبیق توفیق کی ایک پوزیشن ہمارے سامنے سمجھ آ گئی کہ جنہوں نے جرا کی ہے انہوں نے ضبط کی وجہ سے جرا کی ہے, جنہوں نے تعدیل کی ہے انہوں نے عدالت کی وجہ سے تعدیل کی ہے, سمجھے؟ یا یہ کہ جنہوں نے تعدیل کی ہے انہوں نے ضبط کی وجہ سے کی ہے, اور جنہوں نے نقد کیا ہے انہوں نے عدالت کی وجہ سے نقد کیا ہے. آپ حیران ہوں گے, امام احمد بن حنبل کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ, شاذکونی سے جا کے پوچھو, علم رجال شاذکونی سے جا کے سیکھو. حالانکہ خود امام احمد شاذکونی کو ضعیف بھی قرار دیتے ہیں. ایک فن میں وہ آدمی ہے لیکن دوسرے فن کا وہ آدمی نہیں ہے. یہ تو اللہ رب الجلال والاکرام کی عطا ہے کہ ایک آدمی کو متعدد فنون سے اللہ رب العزت نواز دے, اور اس کو بہت سی اوصاف اور صفات سے اللہ رب العزت اسے برابر فرمائے. یہ تو اللہ رب العزت کی دین ہے اور اللہ کی عطا ہے. لیکن راویوں میں انسانی تقاضے کے مطابق یہ تفریق اکثر و بیشتر پائی جاتی ہے, اور ایسی تفریق اور ایسے اختلاف کی وجہ سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس اختلاف میں مبنا اور بنیاد اور سبب اصل جرا کا وہ ایز عدالت ہے یا ایز ضبط ہے. بات سمجھے؟ دوسری چیز یہ ہے, اسی حوالے سے آپ یہ بھی دیکھیں کہ بسا اوقات یہ جو ہوتی ہے نا تضعیف یا توثیق, دونوں ہی یہ نسبی اعتبار سے ہوتی ہے. کل بھی میں نے اس کی بات کی تھی, نسبی کی ایک پوزیشن یہ ہے کہ ایک ہی صفت میں تمام تین چار راویوں کا ذکر کر دیا جائے, تین چار راویوں کا ذکر کر دیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ یہ راوی کیا ہے, ثقہ ہے. ایک پوزیشن یہ ہے کہ دو راویوں کا آپس میں تقابل کی صورت میں ذکر کیا جائے, تقابل کی صورت میں ذکر کیا جائے, تقابل کی صورت میں یہ بات کی جائے کہ مثال کے طور پر یہی علا بن عبد الرحمن ہے رحمۃ اللہ علیہ, امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ لیس بہی باشن, لیس بہی باشن. لیکن عثمان دارمی رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ ہوا احب و علی کا سعید المقبری, حضرت فرمائے کہ علا بن عبد الرحمن آپ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے یا سعید المقبری آپ کے یہاں پسندیدہ ہے؟ تو فرمانے لگے, یا نے کہا, امام یا بن معین نے فرمایا کہ سعید اوسط والعلاء ضعیف, اب پہلے کیا کہا انا لیس بہ باسن، لیکن جب شہید مقبری کے مقابلے میں بات آئی ہے تو اب انا کو کیا کہہ رہے ہیں ضعیفن. اب یہ ضعف جو ہے یہ کس کے مقابلے میں ہے؟ توثیق کے مقابلے میں ہے. یہ اس کو کہتے ہیں تضعیف نسبی، یعنی الا کی یہ تضعیف امام یحیی بن معین کی یہ شہید مقبری کے مقابلے میں ہے، ورنہ اصل وہ کیا ہے لیسا بھی باسن ہے. بات سمجھے نا، اصل وہ کیا ہے لیسا بھی باسن ہے جب مقابلے کے بارے میں ان سے سوال نہیں کیا گیا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ عبد الرحمن بن سلیمان ہیں، ان کے بارے میں امام یحیی بن معین نے، امام نسائی نے، اسی طرح امام ابو ذر وغیرہ نے سب نے کہا کہا ہے کہ یہ توثیق کی ہے، لیکن بعد نے اس میں کلام بھی کیا ہے، کلام بھی کیا ہے. اب یہ کلام یہ کس تناظر میں ہے؟ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے صاف فرمایا ہے کہ یہ تقابل، یہ اعتراض اور یہ ان پر ضعف کا جو حکم بعد نے لگایا ہے، یہ شکات کے مقابلے میں لائے، ورنہ فی اصل ہی وہ کیا ہے جس طرح ابو ذرا نے اور ابو حاتم نے اور فلاں اور فلاں نے اس کو سکا کہا ہے، لیکن بعد نے جو کلام کیا ہے وہ اس سے اوسط کے مقابلے میں، اس کے اوسط کے تقابل میں یہ کہا ہے. تو جرح و تعدیل میں جس وقت اختلاف ہوتا ہے، اس اختلاف کو حل کرنے کی یہ دو پوزیشنیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں. اب تھوڑا سا وقفہ کرتے ہیں، باقی باتیں جو ہے نا انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کریں گے. وما توفیق الا اللہ. ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، آپ کی خدمت میں میں گفتگو کے اختتام پر دو باتیں ذکر کر رہا تھا. ایک تدلیس کے حوالے سے اور دوسرا جرا و تعدیل میں تعارض کے حوالے سے. تدلیس کے بارے میں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ بعض ائمہ ایسے ہیں کہ وہ اگر مدلسین سے روایت کریں تو ان کی بیان کی ہوئی روایت سماع پر مقبول ہوتی ہے، وہاں تدلیس کا شائبہ ختم ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ مدلس سے وہی روایات بیان کرتے ہیں جو محمول علی السماع. وہ پھر آگے سماع کی تصریح کریں یا نہ کریں، اختصار سے معنن ہی روایت کر دیں تو ان کی مدلس سے بیان کی ہوئی روایت محمول علی السماع ہوگی. البتہ ایک دو روایتیں ایسی ہیں، قطادہ مشہور مدلس ہیں، ابو زبیر مدلس ہیں، ابو اسحاق مدلس ہیں، لیکن قطادہ سے ایک روایت ایسی ہے جس کے بارے میں خود امام شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی مداہنت نہیں کی، میں ہمیشہ امام قطادہ کے منہ کی طرف دیکھتا رہتا تھا کہ وہ روایت بیان کرتے ہوئے کیا لفظ بولتے ہیں. آلہ کہتے ہیں، سمیتو کہتے ہیں، حدثنی کہتے ہیں. آلہ کہیں تو مطلب یہ ہے کہ وہ صراحت سماع کی نہیں کرتے، ان کو رایا تو الا فم قطادہ، یہ کہتے ہیں شعبہ رحمۃ اللہ علیہ کہ میں قطادہ کے منہ کو دیکھتا تھا کہ یہ زبان سے، ہونٹوں سے کون سا لفظ نکالتے. ایک روایت ایسی بھی ہمارے سامنے آتی ہے جو قطادہ سے یہ روایت کرتے ہیں، اور قطادہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں.
قتادہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں, اور اللہ آپ کا بھلا کرے, امام شعبہ نے کہا ہے میں نے کبھی بھی مداہنت نہیں کی, لیکن یہ روایت جو ہے اس کے بارے میں قتادہ سے نہیں پوچھ سکا کہ آپ نے حضرت انس سے اس کا سماع کیا ہے یا نہیں کیا. ہاں وہ روایت کون سی ہے؟ اب یہاں ایک بڑی مشکل بات ہے, وہ روایت ہے صحیح مسلم کی, صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت انس سے روایت, جس میں یہ ذکر ہے سب و صحوبہ کو, روایت ہے نا حضرت انس سے سب و صحوبہ کو. اس روایت کے بارے میں قتادہ کہتے ہیں کہ میں حضرت شعبہ کہتے ہیں کہ میں قتادہ سے اس روایت کے بارے میں سوال نہیں کر سکا, اور یہ بات ان سے نقل کی ہے امام سراج رحمۃ اللہ علیہ نے مسند سراج میں بھی, اور حافظ اسماعیلی رحمۃ اللہ علیہ نے مستخرج میں بھی, اور اسی مستخرج کے حوالے سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں بھی یہ روایت ذکر کی ہے. اب یہاں یہ مسئلہ بھی ضمن آ جائے کہ یہ روایت جس طرح مسلم میں ہے اسی طرح یہ روایت بخاری میں بھی ہے, یہ روایت مسلم میں بھی ہے اور یہ روایت بخاری میں بھی ہے. اب کہا یہ جاتا ہے کہ بخاری اور مسلم کی تمام روایات جو مدلسین سے ہیں وہ محمول السوا ہے, وہ محمول السوا ہے, اصول یہی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اب یہاں کیا کیا جائے, یہاں تو شعبہ خود کہتے ہیں کہ میں اس روایت کے بارے میں نہیں پوچھ سکا, تو یہ محمول السوا کیسے ہو, سمجھے نا اشکال سمجھے. اب یہ محمول السوا تو نہ ہوئی نا, اور ہے بھی روایت یہ کس میں, صحیح مسلم میں ہے اور صحیح بخاری میں ہے. اب آپ دیکھیں امام بخاری نے کیا کیا, اسی سے امام بخاری کی جو ہے نا مرتبت اور جلالت اس کا پتہ چلتا ہے. امام بخاری نے کیا کیا ہے, اس روایت کو ذکر کرنے سے پہلے اسی روایت کو, اسی مفہوم کو حضرت ابو ہریرہ سے بیان کیا ہے, آپ سمجھے, اسی روایت کو ذکر کیا ہے امام بخاری نے کس سے پہلے, حضرت ابو ہریرہ سے, اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت بیان کرنے کے بعد پھر روایت یہ ذکر کی ہے حضرت انس کی, جس کو شعبہ قتادہ سے روایت کرتے ہیں اور جس کے بارے میں شعبہ اپنے ریب کا اور شک کا اظہار کرتے ہیں. اور اسی پر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ اللہ رحمت نازل فرمائے امام بخاری پر, وہ اس بات کو سمجھتے تھے, اسی لیے بنیاد امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت پر رکھی ہے اور تائید میں حضرت انس کی روایت کو ذکر کیا ہے. لہذا وہ جو حضرت انس کی روایت میں تدلیس کا جو شعبہ تھا اس کے ضعف کا, وہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت شاہد آنے کی وجہ سے وہ مورد الزام اور مورد باس نہیں رہی, لیکن مسلم میں باقی رہی. باقی سمجھے یا نہیں, اسی سے پتا چلتا ہے, اسی انہی وجوہ کی بنا پر کہ صحت کے اعتبار سے جو مقام جو محتاط طریقہ امام بخاری کا ہے وہ امام مسلم بڑے ہیں, لیکن امام بخاری بہرحال امام بخاری, وہ بہرحال امام بخاری ہیں, اور ان کا مرتبہ اور درجہ وہ امام مسلم سے کہیں فائق ہے, اور اس کا اعتراف تو خود امام مسلم نے بھی کیا ہے. خیر یہ تو ایک ضمن بات تھی کہ قتادہ اپنے شعبہ جب روایت کرتے ہیں مدلسین سے تو ان کی روایت محمول السماع ہوتی ہے. اسی طرح اللہ آپ کا بھلا کرے ابو زبیر مدلس ہیں, لیکن امام لیث بن سعد جب ابو زبیر سے روایت کریں تو لیث کی ہر روایت ابو زبیر سے محمول السماع ہوگی, شعبہ کی طرح لیث کی روایت بھی ابو زبیر سے کیا ہوگی, محمول السماع ہوگی. اسی طرح ابو اسحاق سے, ابو اسحاق مدلس ہے, ابو اسحاق سے روایت اگر کریں زہیر بن معاویہ, زہیر بن معاویہ اگر روایت کریں تو زہیر بن معاویہ کی ابو اسحاق سے روایت وہ بھی محمول السماع ہوگی, وہ بھی ابو اسحاق کی تدلیس کی روایت کو قبول نہیں کرتے. اسی طرح آپ دیکھیں
کہ حشیم جس وقت وہ روایت کرتے ہیں، حالانکہ حشیم مدلس ہے، حشیم بن بشیر مدلس ہے، لیکن امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ حشیم جب حسین سے روایت کرتے ہیں، حسین سے، حسین سین سے نہیں سواد سے، حسین سے روایت کرتے ہیں تو حشیم کی حسین سے روایت جو ہے وہ معمول علی السماع ہے، گو حسین تدلیس کرتے ہیں لیکن حسین سے حسین تدلیس نہیں کرتے. یا اسی طرح آپ دیکھیں ابن جریج ہیں، ابن جریج مدلس ہے، لیکن ابن جریج جب عطا سے روایت کرتے ہیں تو عطا سے روایت کرنے میں ابن جریج تدلیس نہیں کرتے. اسی طرح یحیٰ بن سعید قطان ہیں رحمۃ اللہ علیہ، وہ جب روایت کرتے ہیں مدلسین سے شعبہ کی طرح، اسی طرح ان کی روایت یحیٰ بن سعید قطان کی بھی وہ کیا ہوتی ہے، مدلسین سے محمول علی السماع ہوتی ہے. یہ مختلف کتابوں سے میں نے آپ کے سامنے یہ خاکہ رکھا ہے، شعبہ کی روایت، یحیٰ بن سعید قطان کی روایت، لیث کی ابو زبیر سے روایت، زہیر کی ابو اسحاق سے روایت، اور ابن جریج کی عطا سے روایت، حشیم کی حسین سے روایت میں تدلیس نہیں ہوتی. تدلیس کے حوالے سے یہ بات بھی ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے، محفوظ ہونی چاہیے. پھر جہاں تک تعرض جرا و تعدیل کی بات ہو رہی تھی کہ ایک ہی راوی کے بارے میں جب اقوال مختلف ہوں تو اس میں تطبیق کی کیا صورت ہے، ایک تطبیق کی صورت وہ ہے جو امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے جرو و تعدیل میں. یہ عموماً جو اس موضوع پر کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں یہ بات موجود نہیں ہے. ابن ابی حاتم نے یہ ذکر کی ہے بات، وہ فرماتے ہیں کہ جب ایک ہی راوی کے بارے میں جرا و تعدیل مختلف ہو تو پھر دیکھنا چاہیے کہ اس راوی کے بارے میں دوسرے ائمہ جرا و تعدیل وہ کیا کہتے ہیں، دوسرے ائمہ جرا و تعدیل وہ کیا کہتے ہیں. اب اس کے بارے میں اگر تعدیل کے الفاظ زیادہ ہیں تو وہ تضعیف اس راوی کی ایسی صورت میں قابل قبول نہیں کی جائے گی. وہ مثال کے طور پر مثال بھی دیتے ہیں ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ مبارک بن فضالہ ہیں اور ربی بن سبئی ہیں، یہ دونوں جو ہیں کیا ہیں، مقبول ہیں، لیکن کہتے ہیں ان سے یحیٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے بارے میں جرا منقول ہے. اب یحیٰ بن معین سے جو جرا ہے اس کا حکم ہم ان دونوں کے بارے میں کیا دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے کہ امام یحییٰ کے جو معاصر ہیں امام احمد بن حنبل ہیں یا دوسرے امام علی بن مدینی ہیں، انہوں نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے. اب جو مفہوم انہوں نے لیا ہے، جو درجہ اور مرتبہ انہوں نے سمجھا ہے، اس کو مقدم سمجھا جائے گا، اس تنہا قول کو قابل قبول نہیں جانا جائے گا. توفیق کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ایک قول تجریح کا ہو، تضعیف کا ہو، باقی اس کی توثیق کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں ایک آدھے محدث کی تضعیف وہ قابل قبول نہیں ہوگی، جنہوں نے توثیق کی ہے اس کو ترجیح دی جائے گی. بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے جرا و تعدیل میں کہ بعض حضرات ایسے بھی ہیں جو جرا کرنے میں متشدد ہیں. آج بھی یہ کیفیت ہے، آج بھی کچھ الفاظ اب ساتھی ایسے ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑی بات بنا لیتے ہیں، بڑی بات بنا لیتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ جو تساہل پسند ہیں وہ نظر انداز کر دیتے ہیں، بعض وہ ہیں جو بین ہیں، معتدلین ہیں، نہ وہ زیادہ گرمی طبیعت میں دکھاتے ہیں نہ تساہل نظر آتا ہے ان کی طبیعت میں، اعتدال ہوتا ہے. جیسے یہ انسانی فطری ایک تقاضا ہے، بالکل اسی فطری تقاضے سے یہ حضرات محدثین بھی محفوظ نہیں ہیں، یہ بھی ان کے مابین ایک فطری تقاضا تھا. ان میں بھی کچھ ایسے ہیں جو تشدد ہے ان کی طبیعت میں پایا جاتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو معتدل ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن میں تساہل پایا نظر انداز، وہ جو چھوڑو یار کوئی بات نہیں خیر ہے، کوئی بات نہیں خیر ہے، تو یہ تساہل ہے، یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ معاملہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ دیکھنا چاہیے کہ جرا کرنے والے کہیں متشدد تو نہیں ہیں، کہ معمولی بات پر انہوں نے حکم زیادہ لگا دیا ہو۔ اگر متشدد ہیں تو پھر ان کی روایت، ان کا جرا، ان کی جرا قابل قبول نہیں ہوگی، جبکہ اس کے مقابلے میں معتدلین نے اس کی کیا کی ہے، توسیع کی ہے۔ بسا اوقات جرا کا سبب جو ہے نا وہ معاشرت بھی ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں عموماً یہ بات کہی جاتی ہے کہ المعاشرہ تو اصل المنافرہ، کہ معاشرت جو ہے نا یہ باہم آپس میں منافرت کی ایک جڑ ہے، ایک سبب ہے۔ معاشرت کی وجہ سے جناب بڑے بڑے حضرات کی عظمت کو بھی تسلیم معاشرین نہیں کرتے، یہ انسانی کمزوری ہے، لیکن یہ ہونی نہیں چاہیے، بڑے لوگوں میں تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن بہادر انسانوں میں یہ کمزوری ہے۔ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کہیں یہ جرا جو ہے یہ معاشرت کا شاخسانہ تو نہیں ہے۔ اسی طرح مذہبی اور فکری اختلاف بھی جرا کا سبب بن جاتا ہے، جرا کا سبب فکری اختلاف بھی بن جاتا ہے۔ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہاں جرا جو ہے یہ فکری اختلاف کی وجہ تو سے تو نہیں ہے۔ تو یہ مختلف قرائن ہیں، کہنا چاہیے کہ مختلف قرائن ہیں یا مختلف اشارات ہیں جن کے ذریعے جرا اور تعدیل کے مابین توافق اور تقابل کی صورت پیدا کی جا سکتی ہے۔ البتہ جہاں جرا مفسر ہو، بتلایا گیا ہو اس جرا میں کہ اس پہ جرا کیوں کی گئی ہے۔ ایک ہے جرا مبہم، صرف یہ کہا گیا وہ منکر الحدیث ہے جناب، وہ کیا ہے، وہ متروک ہے، لیکن ایک یہ بتلایا جاتا ہے کہ وہ متروک ہے اور فاحش الخطا ہے۔ وضاحت ہے نا، متروک کی وضاحت ہے کہ فاحش الخطا ہے، اس لیے یہ متروک ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ جرا مفسر تعدیل سے مقدم ہوگی، جرا مفسر کی صورت میں تعدیل بھی ہے، اس کی توثیق بھی ہے، لیکن جرا میں دلیل ذکر کی ہے کہ یہ مجروح اس وجہ سے ہے۔ بات سمجھ، اب جرا کرنے والے کے پاس دلیل ہے، اس دلیل کی وجہ سے اس کی جرا جو ہے وہ قابل قبول ہے، وہ راجے ہے، کس سے، تعدیل سے۔ تعدیل میں تو ابہام پیدا ہو سکتا ہے، لیکن جب اس نے دلیل دی ہے تو اس دلیل کی بنا پہ جرا مفسر وہ کیا ہوگی، وہ راجے ہوگی۔ یہی حضرات یعنی اکثر اور محدثین کا یہی ایک اصول ہے۔ اب آگے دیکھیے، توثیق کے کلمات میں یہ بھی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ بسا اوقات ثقہ کا لفظ وہ جو اصطلاحی ثقہ لفظ ہم بولتے ہیں، جس سے مراد راوی کی عدالت مراد ہوتی ہے، وہ بسا اوقات یا راوی کا ضبط جس میں ہوتا ہے کہ یہ راوی ثقہ ہے، جب ثقہ کہا جائے تو کیا ہے، وہ راوی عادل بھی ہے اور راوی ضابط بھی ہے۔ لیکن بسا اوقات ثقہ کا لفظ یہ ہم بولتے ہیں، محدثین بولتے ہیں، تو یہ معروف معنی میں نہیں بولتے۔ ہوتی کیا پوزیشن ہے کہ ثقہ کا لفظ بھی بولتے ہیں اور اس کے ساتھ وہی محدث ضعیف کا لفظ بھی بول دیتے ہیں۔ بسا اوقات آپ دیکھیں گے ایک ہی راوی کے بارے میں، ایک ہی محدث وہ توثیق بھی کر رہا ہے اور تضعیف بھی کر رہا ہے۔ یہ تو تعارض جرا میں اور زیادہ سر درد کا باعث ہے نا، وہاں تو اقوال تھے مختلف حضرات کے، یہاں اختلاف ہے ایک ہی محدث کے قول کا۔ مثال کے طور پر امام یحیٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے عبد الرحمن بن انم، زیاد بن انم کے بارے میں یہ کہا کہ لیس بہ باسو، اور یہ کہا بھی ہے امام یحیٰ بن معین نے کہ جس راوی کے بارے میں میں لا لیس بہ باسو کہوں وہ راوی ثقہ ہوتا ہے۔ یہ ان کی اصطلاح ہے، لیس بہ باسو کہوں تو وہ راوی کیا ہے، ثقہ ہے۔ اب یحیٰ عبد الرحمن بن زیاد بن انم کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں، لیس بہ باسو بھی ہے اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں وہ ضعیف، وہ ضعیف، یہ ضعیف بھی ہے، اب ثقہ بھی ہے اور ضعیف بھی ہے، یہ تو دونوں متضاد باتیں ہیں، وہی نا، جو ثقہ ہے وہ ضعیف کیسے ہے اور جو ضعیف ہے وہ ثقہ کیسے ہوا۔ تو ایسی صورت میں علماء نے کہا ہے کہ ثقہ کا یہ لفظ کس معنی میں بولا جاتا ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ثقہ کا لفظ بسا اوقات راوی کی توثیق پر نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے، اس سے مراد کیا ہوتا ہے، کہ اس کی عدالت تو ثابت ہے، یعنی یہ جھوٹا نہیں ہے، کذاب نہیں ہے، متہم نہیں ہے. بات سمجھے نا؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ثقہ سے مراد یہاں کیا، یہ متہم نہیں ہے، کذاب نہیں ہے. اس سے مراد یہ، باقی جو اوصاف ہے راوی کی کمزوری کے، جو ضعف کے، وہ اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے. یعنی توثیق ایسے موقع پر راوی کی تعدیل کے تناظر میں ہوتی ہے اور تضعیف اس کے ضبط کے تناظر میں ہوتا ہے. بات سمجھنا، یہ بھی ایک فرق بیان کرتے ہیں. اب دیکھیے اسی طرح ربی بن سبی کے بارے میں انہوں نے کہا، وہ کہتے ہیں صدوق ثقۃن، اور ساتھ کہتے ہیں ضعیف جدن، صدوق ثقۃن بھی ہے، ضعیف جدن بھی ہے. یہ دونوں صورتیں بالکل آپس میں متضاد ہیں. تو یہاں بھی کیا ہے کہ عدالت میں تو وہ صدوق ثقہ ہے، لیکن ضبط میں، باقی کمزوریوں میں، صوبے حفظ میں وہ کیا ہے، کمزور ہے. تو بسا اوقات ثقہ کا لفظ معروف توثیق کے معنی میں نہیں بولا جاتا جب ایک ہی مدت سے ثقہ اور تضعیف کے دونوں الفاظ برابر برابر آئے، اور یہ صورت بھی راویوں میں موجود ہے. پریشانی تو ہوتی ہے نا جی، اب ان دونوں میں کون سی بات درست ہے. تو اس کی توفیق کی بھی یہ ایک صورت بیان کی گئی ہے. اور بہت سے راوی ہیں اسی طرح اسحاق بن یحییٰ کے بارے میں، اسی طرح اسرائیل بن یونس کے بارے میں، سفیان بن حسین کے بارے میں ایک ہی مدت سے توثیق بھی ہے اور تضعیف بھی ہے. اسی طرح ثقہ کا لفظ ایک اور معنی میں بھی بولا جاتا ہے. ثقہ کا سے معنی کہ ثقہ کی سے مراد کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ لفظ تو لفظاً توثیق پر مراد ہوتی ہے کہ یہ اعلیٰ درجے کا ثقہ نہیں ہے. جس مثال کے طور پر امام مروزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تو کہا کہ جی عبد الوہاب بن عطا کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمانے لگے ثقۃن. عبد الوہاب بن عطا کے بارے میں کیا ہے؟ ثقۃن. تو میں نے پھر وہ پوچھا کہ کیا وہ ثقہ ہیں؟ وہ ثقہ ہیں؟ تو کہنے لگے انما الثقۃ یحیی القطان، انما الثقۃ یحیی القطان. ثقہ تو یحیی قطان ہے. اب ثقہ بھی ہے اور مقابلے میں کیا کہہ رہے ہیں، پوچھا گیا ہے تو کہتے ہیں ثقۃ تو یحیی قطان. کیا مطلب؟ کہ اعلیٰ درجے کا ثقۃ تو یحیی قطان ہے یہ بھی ثقہ، لیکن اعلیٰ درجے کا ثقۃ کیا ہے، وہ کون ہے؟ وہ یحیی قطان ہے رحمۃ اللہ علیہ. اسی طرح آپ دیکھیں خالد بن دینار ابو خلدہ ہے، تو کہتے ہیں عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ کہ حدثنا ابو خلدہ، روایت بیان کی تو راوی پوچھتا ہے کہ کانا ثقہ؟ حضرت صاحب فرمائیے ابو خلدہ ثقہ ہے. فقال کانا مامونن خیارن، خیارن مامون تھے، پسندیدہ تھے، ٹھیک تھے. تو الثقہ تو الشعبہ و سفیان. اب دیکھیے کانا مامونن خیارن، وہ اچھے تھے، لیکن ثقہ کون ہے؟ وہ شعبہ اور سوری ہے. یعنی ثقہ کا لفظ کبھی کبھی کیا بولتے ہیں، اوسط کے لیے بولتے ہیں. اور یہ کب بولتے ہیں؟ جب تقابل میں ایک اور ثقہ کی بات آئے. تو یہ مختلف اسلوب ہیں. اس موضوع پر اب حال ہی میں تو دو چار سال ہوئے ہیں بہت اچھی کتاب آئی ہے، قرائن ترجیح التعدیل والتجریح، دکتور عبدالعزیز بن صالح حافظہ اللہ کی بہت ضخیم کتاب ہے، تقریباً 500 صفحے کے قریب، قرائن و ترجیح التعدیل والتجریح، بہت اچھی کتاب آئی. اسی طرح راویوں کی توثیق اور تجریح کے علاوہ ایک اور پہلو بھی ہے. راویوں ہی کے بارے میں یہ دیکھنا بھی چاہیے، یعنی رجال کا ایک مرحلہ یہ بھی آتا ہے کہ دیکھیں کہ یہ راوی، اس کی پیدائش کب ہے اور راوی اس کی وفات کب ہے. بسا اوقات ہمارے سامنے بہت سی باتیں آتی ہیں، روایتیں بھی آتی ہیں، حکایتیں بھی آتی ہیں، لیکن اس کو بیان کرنے والے بھی اچھے خاصے اچھے بھلے آدمی ہوتے ہیں، لیکن جس وقت تقابل کیا جاتا ہے اس وقت پریشانی ہوتی ہے کہ یہ بات جو ہے نا وہ سچی معلوم نہیں ہوتی، یہ درست معلوم نہیں ہوتی. بلکہ محدثین رحمہ اللہ نے یہ جو وفیات کا علم ہے مستقل طور پر راویوں کی پیدائش اور وفات اس کو معلوم کرنے کا ایک مستقل عنوان رکھا ہے تاکہ راویوں کے بارے میں یہ پتہ چلایا جائے کچھ ایسے راوی ہیں جو کہتے ہیں میں نے جناب فلاں سے بھی سماع کیا ہے میں نے فلاں سے سماع کیا ہے اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے کہ میرا فلاں سے بھی ملاقات ہے فلاں سے بھی سماع ہے لیکن جب پوچھا جاتا ہے کہ حضرت صاحب آپ پیدا کب ہوئے تو فرماتے ہیں فلاں سن میں جب وہ پیدائش کی بات بتلاتے ہیں تو عقدہ کھل جاتا ہے کہ یہ تو پیدا ہی حضرت صاحب کی وفات کے بعد ہوئے یہ تو حضرت صاحب کی وفات کے بعد پیدا ہوئے ہیں انہوں نے ان سے سماع کیسے کر لیا تو اس سے بھی اس کا جھوٹ نتر جاتا ہے صرف جھوٹا کذاب جھوٹ بولنے سے ہی نہیں اس طرح بھی جھوٹوں کا جھوٹ نکلتا ہے بات سمجھے نا تو یہ بھی ایک طریقہ ہے راویوں کی پہچان کا مثال کے طور پر آپ دیکھیے اسماعیل بن عیاش نے ایک سے پوچھا کہ جناب فی ای سند کتبت من خالد بن معدان خالد بن معدان سے جناب آپ نے کب سماع کیا ہے تو وہ کہنے لگے 113 میں میں نے سماع کیا ہے 113 میں میں نے خالد بن معدان سے سماع کیا ہے تو وہ کہنے لگے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سات سال بعد انکا سمیت من ہو بعد موت ہی سبا سنین ان کے مرنے کے 7 سال بعد قبر میں جا کے سماع کیا ہے آپ کہتے ہیں کہ میں نے 113 میں وہ تو 7 سال پہلے فوت ہو چکے تھے آپ نے قبر میں جا کے سماع کیا تو اس آدمی کا راوی کا جھوٹ نکھر گیا یعنی راویوں کے پرکھنے کی ایک طریقہ یا ایک ذریعہ وہ کیا ہے راویوں کا سماع دیکھا جائے ان کی ولادت دیکھی جائے اور ان کی پیدائش بھی دیکھی جائے اسی طرح معلہ بن عرفان ہے وہ کہنے لگے حدثنا ابو وائل خرج علینا ابن مسعود بصفین ہاں آپ جیسا ہوشیار آدمی سمجھدار بیٹھا تھا وہ کہنے لگا یہ دیکھو معلہ کیا کہہ رہا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود صفین میں آئے اور ہم نے ان سے سماع کیا وہ عبداللہ بن مسعود تو فوت ہو گئے تھے عثمان غنی کے دور میں تو صفین میں عبداللہ بن مسعود کب آئے عبداللہ بن مسعود تو حضرت عثمان غنی کے دور میں انتقال کر گئے تھے تو یہ کیا کہہ رہا ہے کہ جناب صفین میں حل میں عبداللہ بن مسعود سے سنا انا للہ وانا الیہ راجعون تو اس قسم کے راویوں کو پہچاننے کے لیے ایک ذریعہ کیا ہے یہ وفیات کا بھی ہے ایک روایت ہے بیان کی ہے ہمارے ایک بہت بڑے قاضی نے خلیل بن احمد اسبق بن خلیل نے ایک روایت بیان کی ہے وہ کہتا ہے اسبق بن خلیل بیان کرتا ہے کہ جناب اپنی سند بیان کر کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کے پیچھے بھی نمازیں پڑھی میں نے حضرت ابو بکر کے پیچھے بھی نمازیں پڑھی میں نے حضرت عمر کے پیچھے بھی حضرت عثمان کے پیچھے بھی اور کوفے میں حضرت علی کے پیچھے بھی کوفے میں حضرت علی کے پیچھے بھی نمازیں پڑھی اور یہ نبی علیہ السلام بھی اور خلفائے راشدین یہ کیا تھے رفع الیدین نماز میں نہیں کرتے تھے اب یہ بات اسبق بن خلیل بیان کرتا ہے جو مالکی فقیہ ہے اور وقت کا قاضی ہے 40 سال تک عہدہ قضاء پہ فائز رہا ہے اب یہ بیان کرنے والا مگر اب عبداللہ بن مسعود وہ تو فوت ہوئے حضرت عثمان غنی کے دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے میں نمازیں پڑھانے لگے جا کے جب مدینہ چھوڑ کے عثمان غنی کی شہادت کے بعد کوفے چلے گئے تو عبداللہ بن مسعود نے قبر پہ آ کے قبر سے نکلنے کے بعد حضرت علی کے پیچھے جا کے نمازیں پڑھی تھی تو اسبق بن خلیل جو ہے نا اس کا یہ جھوٹ نتر گیا اس کا جھوٹا ہونا اس چیز سے جو ہے وہ ثابت ہو گیا اسی قسم کے اور بہت سے واقعات ہیں آپ دیکھیں حیرانی ہوتی ہے حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ حافظ ابن کثیر جیسا بہت بڑا آدمی ہے انہوں نے تفسیر میں بھی تاریخ میں بھی البدایہ میں بھی اور تاریخ میں بھی ایک بڑا عجیب واقعہ نقل کیا ہے تفسیر میں والعصر ان الانسان لفی خسر اس آیت کی تفسیر میں دیکھ سکتے ہیں اور 6 جلد میں البدایہ میں وہ کیا کہ جناب حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ
وہ گئے مسیلمہ کذاب کے پاس. مسیلمہ کذاب کے پاس کب؟ فی الجاہلیہ. لفظ لکھتے ہیں جاہلیت کے دور میں. جب ملاقات ہوئی صنعاء میں اپنے مسیلمہ کذاب کے ساتھ, تو مسیلمہ نے کہا کہ آپ بتلائیے کہ آپ کے صاحب پر آج کل کون کیا نادل ہوا ہے, آپ کے صاحب پر کیا چیز نادل ہوئی ہے. تو عمر بن عاص کہنے لگے کہ آج کل ایک سورت نادل ہوئی ہے, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یہ سورت نادل ہوئی ہے. وہ کہنے لگا اچھا مجھ پہ بھی سورت نادل ہوئی ہے, مجھ پہ بھی کچھ وہی نادل ہوئی ہے. تو اب مسیلمہ کذاب نے اپنی بیان کی ہوئی ہیں عربی کی کوئی الفاظ وہ عمر بن عاص کے سامنے دہرا دیے. اب یہ بات کون نقل کرتا ہے؟ دیکھیے عبداللہ ابن کثیر نقل کرتے ہیں. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ دیکھنے کی اور سوچنے کی جو بات ہے وہ یہ کہ پہلے تو سورت اصل جس طرح کے سیوطی نے کہا ہے رحمت اللہ علیہ نے الاتقان میں, یہ وہ صورت ہے جو نزول کے اعتبار سے تقریباً 12 نمبر پر ہے, 12 یا 13 نمبر پر, یعنی اوائل میں یہ صورت والعصر نازل ہوئی تھی. اس وقت عمر بن عاص کیا ہے مسلمان نہیں تھے, مسلمان نہیں تھے. مسیلمہ نے دعوی نبوت کیا ہے عام الوفود کے بعد, 9 ہجری کے بعد, بلکہ عام الوفود میں یہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا ہے. مسیلمہ کا آپ کی خدمت میں حاضر ہونا منقول ہے, بدایہ ہی میں ہے. اور یہاں سے جانے کے بعد خود ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جہاں سے جانے کے بعد اس نے دعوی نبوت کیا ہے, لیکن یہ واقعہ بتلاتا ہے کہ ابھی نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں تھے جب اس نے دعوی نبوت کیا. بات سمجھے یا نہیں؟ اس واقعے سے پتا چلتا ہے, اس حکایت سے پتا چلتا ہے کہ اس کا دعوی نبوت کب سے تھا, جب آپ ابھی مکہ مکرمہ سے میں تھے. تو یہ تاریخی اعتبار سے یہ روایت, یہ حکایت جو ہے وہ درست ثابت نہیں ہوتی. کہنے کا مقصد یہ ہے احادیث ہو یا واقعات ہوں ان کو پرکھنے کے لیے یہ سنین کا علم یہ بھی محفوظ رکھنا لازم اور ضروری ہے. یہاں ایک اور لطیفے کی بات بھی سنیے, حوالے السیر الکبیر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب, السیر الکبیر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی معروف کتاب ہے, اور اس کے بارے میں عقود و رسم المفتی میں ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ السیر الصغیر جس وقت امام محمد نے لکھی تو یہ لکھی امام اوزائی نے, اس کتاب کو دیکھا تو امام اوزائی نے کہا کہ یہ سیر کا علم اہل کوفہ کا علم نہیں ہے, یہ اہل شام کا علم ہے. تاریخ کا سیر کا علم اہل کوفہ کا نہیں ہے بلکہ کس کا ہے؟ اہل شام کا ہے. امام محمد رحمت اللہ علیہ کو پتا چلا تو انہوں نے جناب پھر کیا ہے السیر الکبیر لکھی, اور اس کو دیکھ کے امام اوزائی رحمت اللہ علیہ مضبوط ہو گئے. اور ساتھ رسم المفتی میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ السیر الکبیر امام محمد کی آخری کتاب ہے, یہ امام محمد کی کیا ہے؟ آخری کتاب ہے. اب جب ہم یہ چیز پڑھتے ہیں, اب لکھنے والے ابن نجیم ہے, بڑا آدمی لکھنے والا ہے, کتاب بھی رسم المفتی میں لکھی ہوئی کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کا صفحہ نمبر 9 میں یہ پوری حکایت داستان لمبی لکھی ہوئی ہے. اب جب ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا سنین کے دائرے میں, تو امام محمد پیدا ہوتے ہیں 132 میں, 132 میں امام محمد پیدا ہوئے. اور اب اس سے آپ دیکھیں کہ فوت ہوئے ہیں امام محمد 189 میں, جبکہ امام اوزائی رحمت اللہ علیہ وہ فوت ہوتے ہیں 158 میں, 158 میں, سمجھے نا. گویا جب یہ حساب دیکھا جائے تو امام اوزائی رحمت اللہ علیہ کے بعد امام محمد بن حسن شیبانی 31 سال زندہ رہتے ہیں. کتنے سال زندہ رہتے ہیں؟ 31 سال. اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ السیر الکبیر کے بعد 31 سالوں میں امام محمد نے کچھ نہیں لکھا,
بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ کچھ نہیں لکھا، حالانکہ یہ امر واقعہ کے خلاف ہے. امام محمد نے تو بہت کچھ لکھا ہے، بہت سی کتابیں جو ہیں لکھی ہیں. اب یہ کہنا کہ السیر الکبیر آخری کتاب ہے اور امام اودائی رحمتہ اللہ علیہ نے دیکھی ہے، اگر آخری ہے تو امام اودائی نے کیسے اس کو دیکھ لیا؟ بات سمجھے؟ جبکہ امام اودائی 158 میں انتقال کر چکے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قسم کے واقعات کتابوں میں موجود ہیں، احادیث میں بھی موجود ہیں، لیکن اس قسم کے واقعات کا دائرہ معلوم کرنے کا ایک ذریعہ رجال کی توثیق اور تعدیل سے ہٹ کے اس کی وفیات اور اس کی پیدائش یہ بھی ملحوظ رکھنا چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ حقیقت بھی اسی طرح ہے یا کسی بنانے والے نے یہ چیز بنا لی ہے. بہت سی اسی طرح باتیں بنائی ہوئی ہیں. امام احمد بن حنبل رحمتہ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اور امام اودائی کے آپس میں سوا نہیں ہے، چہ جائے کہ امام اوزائی اور امام ابو محمد بن حسن شہبانی کی ملاقاتیں اور گفتگویں جو ہے نا وہ مان لی جائیں. بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ یعنی استاد سے سوا کا مسئلہ مخدوش ہے، چہ جائے کہ امام محمد سے جو امام ابو حنیفہ کے 8 سال بعد فوت ہوئے ان سے ملاقات اور ان کے ساتھ یہ مذاکرہ اور پھر اس کے بعد السیر الکبیر کا لکھا جانا اور پھر وہ بھی اس اسلوب سے کہ اس کے بعد اور کوئی کتاب انہوں نے نہیں لکھی، یہ بھی کہانی معلوم ہوتا ہے بنائے کے زمرے میں آتی ہے. امر واقعہ واقعاتی اعتبار سے یہ چیز جو ہے محسوس صحیح نہیں ہوتی. تو یہ چیزیں ہمیں ملحوظ رکھنی چاہیے جرح و تعدیل سے ہٹ کر بھی. اب یہاں ایک بات اور میں آپ سے عرض کرنی چاہتا ہوں جو نہایت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ جرح و تعدیل کی کتابوں سے جب ہم مراجعت کریں اس وقت ہمیں بہت سی تحقیق کی ضرورت ہے، بہت سی تحقیق کی بھی اور بہت سے احتیاط کی بھی ضرورت ہے. بالخصوص یہ جو کتابیں ہمارے سامنے مختصرات ہیں، مختصرات سے مراد جتنی بھی میزان الاعتدال ہے یا میزان الاعتدال کے پہلو حافظ ابن حجر کی تہذیب التہذیب ہے، حتیٰ کہ علامہ مزی کی تہذیب الکمال ہے، پھر اس کے بعد خضرجی کا خلاصہ ہے، یہ جو مختصرات ہیں صرف اسی پہ کناد کرنا کسی اعتبار سے بھی درست نہیں ہے. جب تلک آپ اصل مراجع کی طرف رجوع نہ کریں اس وقت تک آپ عین ممکن ہے کہ الفاظ کو نقل کرنے یا الفاظ کو سمجھنے میں خطا کھا جائیں، اور اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں، حتیٰ کہ راوی کچھ اور ہے اور اسی کے ہم نام دوسرا راوی ہے اور ان راویوں کے بارے میں ایک ہی جرا دوسرے راوی میں اور اس کی جرا کلام دوسرے راوی میں ان مختصرات میں نقل کیا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. مثال کے طور پر دیکھیے، محمد بن ثابت البنانی ہے، محمد بن ثابت البنانی ہے، اسی کے تقابل میں ایک محمد بن ثابت العبدی ہے. محمد بن ثابت نام ایک، باپ بھی ایک، لیکن فرق اور امتیاز نسبت سے کہ یہ محمد بن ثابت بنانی ہے اور وہ محمد بن ثابت عبدی ہے. اب ہوا کیا ہے، ابن ابی حاتم رحمتہ اللہ علیہ، وہ ابن ابی خیشمہ رحمتہ اللہ علیہ، ان کی بھی تاریخ کی کتاب اب چھپ چکی ہے، ابن ابی خیشمہ کی تاریخ الکبیر اب چھپ چکی ہے الحمدللہ، اس سے نقل کرتے ہیں کہ ابن ابی خیشمہ نے یحییٰ بن معین سے نقل کیا ہے کہ محمد بن ثابت البنانی کیا ہے، لیس بقوین، لیس بقوین، یہ قوی نہیں ہے. اب یہ نقل کس نے کیا ہے؟ معمولی آدمی نقل کرنے والا نہیں، نقل کرنے والے کون ہیں؟ امام ابن ابی حاتم رحمتہ اللہ علیہ. مگر حافظ ابن حجر نے یہ بات کہہ کے حیران کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ بات محمد بن ثابت بنانی کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ ابن ابی خیشمہ نے یہ امام یحییٰ بن معین کا قول محمد بن ثابت عبدی کے بارے میں کہا ہے. یہ محمد بن ثابت عبدی کے بارے میں ہے، محمد بن ثابت بنانی کے بارے میں نہیں ہے. اب آپ دیکھیں یحییٰ بن ابن ابی حاتم رحمتہ اللہ علیہ، یہ کتابیں تو بہت بات کی ہوئی، ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ محدثین کا دور ہے اور براہ راست کتاب سے نقل کرتے ہیں. اب ایسا ہوتا کیسے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ اب دیکھیے نا ایسا ہوا کیوں، ہوتا ایسا یہ ہے. اب دیکھیے محمد بن ثابت کا ترجمہ بھی ہے، نیچے دوسرا ترجمہ بھی ہے، اسی تقابل میں آ رہا ہے. لفظ نقل کرتے ہوئے بساوقات نظر ترجمے پہلے ترجمے کی طرف منتقل ہو جاتی ہے اور اس میں جو بات کی ہوئی ہوتی ہے وہ نچلے والے راوی کی طرف غلطی سے نقل ہو جاتی ہے. یہ انسانی خطا ہے, بات سمجھیے, یہ انسانی تقاضا ہے. آپ نے تجربہ نہیں کیا, اللہ آپ کو توفیق دے جب آپ اس میدان میں آگے بڑھیں گے, کتابوں کی مراجعت کریں گے, کتابیں لکھیں گے اور پروف ریڈنگ کریں گے, اور پروف ریڈنگ کرتے ہوئے آپ کو یہ چیز محسوس ہوگی کہ آپ کا جو ہے نا کمپوزر کمپوز کرنے والا وہ اوپر کی سطر کو نقل کر رہا ہے. اوپر لفظ آیا ہے نا اور میں نے, دو سطر کے بعد بھی یہی لفظ آیا ہے اور میں نے, اور درمیان کی دو سطریں غیر اور میں نے سے تیسرے نیچے کی عبارت وہ نقل کرنا شروع کر دی. یہ آج بھی ہوتا ہے, بات سمجھے نا, یہ آج بھی ہوتا ہے, یہ انسانی کمزوری ہے. انسان سے اس قسم کی غلطی ہو جاتی ہے, عمدہ نہیں ہوتا, قصدن نہیں ہوتا, لیکن یہ انسانی کمزوری ہے. اب اس کمزوری کو ظاہر کرنے کے لیے بیداری کی ضرورت ہے, ہوشیاری کی ضرورت ہے کہ کہیں کہاں نقل کرنے میں کوئی غفلت واقع نہ ہوئی ہو. جس طرح میں نے عرض کیا کہ محمد بن ثابت عبدی کے بارے میں یہ بات نہیں کہی, بلکہ ابن ابی خیسمہ نے یہ نقل کی ہے یحیٰ بن معین سے, کس کے بارے میں؟ محمد بن ثابت کس کے بارے میں؟ عبدی کے بارے میں. یا کہ نقل کس کے بارے میں ہو گئی؟ محمد بن ثابت گنانی کے بارے میں. بالکل اسی طرح کی وہ معروف ایک مثال ہے معمل بن سعید کی, امام بخاری کے بارے میں یہ آپ کی تہذیب میں بھی لکھا ہوا ہے, میزان میں بھی لکھا ہوا ہے کہ امام بخاری نے کیا کہا ہے کہ معمل بن سعید کیا ہے؟ منکر الحدیث ہے. حالانکہ امر واقع یہ ہے کہ امام بخاری نے معمل بن اسماعیل کو نہیں کہا بلکہ معمل بن سعید کو کہا ہے, معمل بن سعید کو کہا. دونوں کا ترجمہ اوپر نیچے ہے, نہ ترجمہ نقل کرنے میں بس یہ تسامح ہوا ہے, اور اس کے بعد مختصرات میں یہ اسی طرح بغیر مراجعت کے نقل ہوتا چلا گیا ہے. یہ معمل کا ہی مسئلہ نہیں ہے, اور بھی اس قسم کے کہنا چاہیے کہ مثالیں اللہ آپ کا بھلا کرے کتابوں میں موجود ہیں. جس طرح کہ علا بن حارث ہے, علا بن حارث کے بارے میں بھی تہذیب میں لکھا ہوا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو منکر الحدیث کہا ہے, حالانکہ امام بخاری نے علا بن حارث کو نہیں کہا. اس کے بعد ہے علا بن کثیر, علا بن کثیر کے بارے میں منکر الحدیث کہا ہے. اب علا بن کثیر کی جرح بھی کس کے بارے میں نقل ہو گئی؟ علا بن حارث کے بارے میں. تو یہ ایک انسانی فطری تقاضا کمزوری ہے اور ایسا ہو جاتا ہے. اور اب کیا کرنا چاہیے؟ جب یہ جرح نقل دیکھیں تو مراجعت اصل کی طرف کر لینی چاہیے. اسی طرح آپ دیکھیں, اللہ آپ کا بھلا کرے, عمر بن نافع ہیں, عمر بن نافع مولا ابن عمر ہیں, اور ایک راوی اسی نام پر ہے, عمر بن نافع الثقفی, عمر بن نافع مولا ابن عمر ہیں, اور ایک یہی نام ہے عمر بن نافع الثقفی. ابن ابی رحمت اللہ علیہ نے عمر بن نافع مولا ابن عمر کے ترجمے میں امام یحیٰ بن معین کا قول نقل کیا ہے, اور وہ کیا کہا ہے کہ لیس حدیثہ بشین, لیس حدیثہ بشین. ابن ابی نے کامل میں نقل کیا ہے کس کے بارے میں؟ عمر بن نافع مولا ابن عمر کے بارے میں. جبکہ آپ تہذیب میں دیکھیں تو تہذیب میں یحیٰ بن معین کا یہی قول عمر بن نافع ثقفی کے بارے میں درج ہو گیا ہے, عمر بن نافع ثقفی کے بارے میں درج ہو گیا ہے. یا اسی طرح آپ دیکھیے یحیٰ بن مسلم البقاع ہے, اور اس کے بارے میں یہ نقل ہوا ہے تہذیب ہی میں یحیٰ بن معین سے کہ امام یحیٰ بن معین نے یحیٰ بن مسلم البقاع کو ضعیف قرار دیا ہے. جبکہ عمل واقعہ یہ ہے کہ یہ یحیٰ بن مسلم البقاع کے بارے میں نہیں ہے, بلکہ یہ یحیٰ بن مسلم الحمدانی کے بارے میں ہے. یہ یحیٰ بن معین کی جرح کس کے بارے میں؟ یحیٰ بن مسلم الحمدانی کے بارے میں. تو اس قسم کی بہت سی, یہ کہنا چاہیے کہ خطا اور تسامح, کہنا چاہیے کہ الفاظ جرح اور تعدیل میں منقول ہوتے ہیں. بلکہ ایک جگہ بہت عجیب سا لطیفہ ہے تہذیب التہذیب میں, تہذیب التہذیب میں 11ویں جلد میں ایک جگہ ہے کہتے ہیں قال ابو حاتم ہوا عندی عدل. اب دیکھیے تعدیل ہے، یہ جملہ کیا ہے؟ تعدیل ہوا عندی عدل، یہ تہذیب التہذیب میں لکھا ہے، ابو حاتم کا قول نقل کیا ہے. جبکہ اللہ اکبر جرا و تعدیل میں کیا ہے؟ ہوا علا ید عدل، ہوا علا ید عدل. اب کجا ہوا ان دی عدل اور کجا ہوا علا ید عدل، یہ ہوا علا ید عدل سخت ترین جرا ہے. کہتے ہیں کہ عدل ایک کہنا چاہیے کہ جلاد کا نام تھا. عدل کیا ہے؟ ایک حکومت میں جلاد کا نام تھا. جب کسی آدمی کی ہلاکت اور بربادی کا اشارہ کرنا ہوتا تو وہ کہہ دیتے بس بھائی وہ تو جلاد کے ہاتھوں آیا، ہوا علا ید عدل، وہ تو جلاد کے ہاتھوں چڑھ گیا، گویا وہ تو اب ختم ہو گیا، اس کا تو نام ہی ختم ہو گیا، نام ہی نہ لے ہو. کجا یہ ہوا علا ید عدل اور کجا ہوا اندی عدل، کہ یہ ہمارے نزدیک کیا ہے؟ وہ عادل ہے. اور یہ تہذیب میں لکھا ہوا ہے گیارہویں جلد میں صفحہ 397 میں. اسی طرح آپ دیکھیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہاں تک یہ بھی ہے کہ امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ راوی لا یحتج بہ. حافظ ابن حجر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ابن ابی حاتم میں نہیں ہے، یعنی جرح و تعدیل میں نہیں ہے، لیکن جب موجودہ کتاب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں یہ کتاب جرح و تعدیل کے الفاظ موجود ہیں لا یحتج بہ. کہنا چاہتا ہوں کہ الفاظ کے نقل کرنے میں ان تمام کتابوں سے ہمیں کچھ احتیاط کی ضرورت ہے، بہت سی احتیاط کی ضرورت ہے. بلکہ آپ کی صحیح جامع ترمذی ہے، جامع ترمذی کے جتنے نسخے ہیں آپ کے ہندی، حتیٰ کہ آپ کے یہ کیا نام ہے شرح تحفۃ العافظی کا نسخہ بھی، اس میں بھی دوسری جلد میں یہ ایک عبارت لکھی ہوئی ہے. کیا کہتے ہیں کہ زیاد ما شرف ہی یکذب فی الحدیث، زیاد ما شرف ہی یکذب فی الحدیث. ترمذی کے اکثر نسخوں میں اسی طرح ہے، تحفۃ العافظی کے نسخوں میں بھی، مصری ہوں یا آپ کے ہندی نسخے ہوں یہ عبارت. اور یہ بڑی پرانی خطا ہے، حتیٰ کہ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے روض العنف میں بھی اپنے یہ ترمذی کے اس خطا کا تذکرہ اور روض العنف میں بھی کیا ہے. اب پانچویں صدی کے ہیں وہ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ اور روض العنف لکھنے والے. روض العنف کا پتہ ہے نا، ابن ہشام کی شرح ہے، سیرت میں ہے نا ابن ہشام، اس کی شرح ہے روض العنف. تو علامہ سہیلی نے ترمذی میں اس غلطی کا اشارہ اس میں کیا ہے، اور روض العنف میں بھی پہلی جلد کی ابتدا میں پانچ صفحے میں کیا ہے. اور وہاں یہ کہا ہے انہوں نے انتساب کر دیا ہے کہ واہمت ترمذی فی کتابی ہی، کہ ترمذی سے یہ وہم ہوا ہے. یہ کیا ہوا ہے؟ امام ترمذی سے وہم ہوا ہے، یعنی اس وہم کا انتساب اپنے سہیلی نے امام ترمذی کی طرف کیا ہے. لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ ناسخ کی پرانی غلطی ہے. زیاد بن عبداللہ کے ترجمے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تہذیب میں اس تصحیف کا تذکرہ کیا ہے. اصل عبارت کیا ہے؟ اصل عبارت ہے زیاد اشرف من ان یکذب فی الحدیث، زیاد اشرف من ان یکذب فی الحدیث. اب کجا اس کی برات اور کجا کیا اس کی تکذیب، ما شرف ہی یکذب فی الحدیث اور کجا اشرف من یکذب فی الحدیث. تو یہ صرف ایک نسخہ ہے جو معلم اپنا عارضۃ الاحوذی کا ہے، عارضۃ الاحوذی ہے نا علامہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ، اس نسخے میں یہ صحیح ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ نسخوں میں اختلاف ہے، امام ترمذی کا بھی صحاب نہیں ہے، ناسخین سے غلطی ہے اور بڑی قدیم غلطی چلی آ رہی ہے. تو اس قسم کے خطا اور غلطیاں ہمارے سنن کی کتابوں میں بھی اور رجال کی کتابوں میں بھی موجود ہیں. آپ دیکھیے توثیق اور تضعیف کے نقل کرنے میں اسی قسم کا تسامو دیکھیں. فتح الباری کے مقدمے میں ابراہیم بن سوید بن حیان کے بارے میں یہ بات مذکور ہے، نقل کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ وثقہ ابن معین و ابو ذرہ. یہ اب ایک اور پوزیشن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اجمالاً کیا کہتے ہیں؟ وثقہ فلان و فلان. اب توثیق ان تمام سے, ابو ذرہ سے بھی توثیق ہو گئی اور یحییٰ بن معین سے بھی توثیق ہو گئی. اور یہ کہاں ہے, کس ترجمے میں ہے؟ ابراہیم بن سوید کے ترجمے میں حافظ نے مقدمہ فتح الباری میں ذکر کیا ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ابو ذرہ اسی راوی کے بارے میں کہتے ہیں لیس بہی باسن. اب یہ آپ معلوم کر چکے ہیں کہ لیس بہی باسن کی توثیق اور ثقۃن کی توثیق میں فرق ہے. ثقہ کا درجہ اعلی ہے نسبتاً لیس بہی باسن سے, لیکن لیس بہی باسن فی الجملہ توثیق ہے, اس لیے اختصاراً حافظ ابن حجر نے اس کو بھی توثیق میں شامل کر دیا. جب آپ اس قسم کی توثیق کے یا تجریح کے کلمات دیکھیں تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اصل الفاظ توثیق کے یا تجریح کے وہ کیا ہیں. بات سمجھے نا, اجمالی طور پر توثیق کے نفل نقل ہو جاتے ہیں, تضعیف کے بھی اجمالی طور پر نقل الفاظ اجتماعی طور پر ہو جاتے ہیں, لیکن دیکھنا چاہیے کہ تضعیف کن الفاظ سے ہے اور تصحیح بھی اور تجریح بھی وہ بھی کن الفاظ کے ساتھ ہے. مثال کے طور پر دیکھیے مقدمہ فتح الباری ہی میں ابراہیم بن منذر کے بارے میں لکھا ہوا ہے وثقہ ابن معین والنسائی, وثقہ ابن معین والنسائی. جب ہم دیکھتے ہیں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام تو وہ تہذیب میں خود حافظ لکھتے ہیں کہ نسائی نے قال النسائی لا بأس به, لا بأس به کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ اس سے عجیب تر بات یہ ہے کہ حافظ ابن حجر نے یہ تو کہہ دیا کہ وثقہ یحییٰ بن معین, لیکن جب عثمان داروی رحمۃ اللہ علیہ نے امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ سے یہ پوچھا, وہ کہتے ہیں رہے تو ابن معین قطب عن ابراہیم بن منذر احادیث ابن وہب, احادیث ابن وہب ظننتها المغازی. وہ کہتے ہیں عثمان ابن معین نے یہ کہا ہے کہ میں لکھی ہیں روایتیں ابراہیم بن منذر نے ابن وہب سے, کون سی کتابیں, کون سی روایات, جو مغازی کے بارے میں. اب یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے ابراہیم بن سعد کی کون سی روایتیں لکھی, مغازی کے حوالے سے. گویا مغازی کے حوالے سے ابراہیم بن منذر کی یا گنا توثیق یحییٰ بن معین نے روایتیں نقل کر کے ذکر کر دی, لیکن کیا وثقہ فرمایا ہے یحییٰ بن معین نے, یہ امر دیگر ہے. آپ سمجھے نا فرق, یعنی وثقہ کی پوزیشن کچھ اور ہے اور مغازی کی روایات لکھنا یہ کچھ اور ہے. اسی طرح آپ دیکھیے بشیر بن شعیب ہے, امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ مجروحین میں لکھتے ہیں. آپ دیکھیے ابن حبان مجروحین میں ذکر کرتے ہیں کہ قال البخاری و ترکناہ, قال البخاری و ترکناہ, امام بخاری نے کہا ہے کہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا. اب یہ جرح ہے یا نہیں, اسی بنیاد پر مجروحین میں ابن حبان لکھتے ہیں کہ جناب یہ راوی مجروح ہے, جبکہ معلوم جو امام بخاری کے الفاظ ہیں التاریخ الکبیر کے وہ کیا ہے. تاریخ الکبیر میں امام بخاری کے الفاظ ہیں انما قال ترکناہ حیاً سنتا 212, ہم نے اس کو زندہ چھوڑا ہے 212 میں, اور 212 میں ہم نے ہماری ان کی ملاقات ہوئی ہے, پھر اس کے بعد ہماری ان کی ملاقات نہیں ہوئی. امام بخاری نے کہا کچھ اور ہے, ترکنا کا معنی کچھ اور مفہوم میں لیا, اور ابن حبان رحمت اللہ علیہ نے اس کو ترکنا اس طرح ہی معنی میں سمجھ لیا. اب یہ بھی آپ دیکھیے کہ یہ بڑے بڑوں سے اس قسم کا مسئلہ ہوا ہے, یہ صرف مختصرات میں نقل ہونا ہی نہیں ہوا, بڑے کہ جیسے میں نے عرض کیا ابن ابی حاتم سے, ابن حبان سے, ان سے بھی اس قسم کا تسامح ہوا ہے. اب دیکھیے ایک اور مثال دیکھیے, معاویہ بن یحییٰ صدفی ہیں, معاویہ بن یحییٰ صدفی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں میزان الاعتدال میں یہ بات موجود ہے کہ امام بخاری نے کہا ہے کہ روا عن الظہری احادیث مستقیمہ, روا عن الظہری قال البخاری روا ان ظہری احادیث مستقیمہ، یہ میزان میں بھی ہے اور یہی لفظ علامہ ہاشمی نے مجمع الزوائد میں بھی نقل کیے ہیں، مجمع الزوائد میں بھی. علامہ ہاشمی شاگرد ہیں حافظ زہبی رحمتہ اللہ علیہ کے. میزان الاعتدال میں جو تعدیل اور تجریح وہ نقل کرتے ہیں اپنے کیا نام ہے مجمع الزوائد میں، تو وہ اعتماد کرتے ہیں کس پر؟ حافظ زہبی کی میزان الاعتدال پر. اب میزان الاعتدال میں بھی یہی لکھا ہوا ہے اور اسی کو نقل کر دیا ہے علامہ ہاشمی نے بھی. کس کے بارے میں؟ معاویہ بن یحییٰ صدفی کے بارے میں. مجمع الزوائد کا صفحہ 84 ہے اور جلد نمبر 2 ہے. کیا؟ کہ روا ان ظہری، روا ان کہتے ہیں کہ ایک بخاری نے کہا ہے، امام بخاری نے، روا ان ظہری احادیث مستقیمہ. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام بخاری نے التاریخ الکبیر میں کیا کہا ہے، سنیے، روا ان ظہری و روا ان ہو حقل بن زیاد احادیث مستقیمہ کانہا من کتاب. یہ راوی ہے زہری سے اور اس سے روایت کرتا ہے حقل بن زیاد. اس سے روایت کرتا ہے کون؟ حقل بن زیاد. اور حقل بن زیاد کی اس سے روایتیں مستقیمہ ہیں. بعض راوی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بعض راویوں سے اس کی روایت درست ہوتی ہے، لیکن وہی دوسرے راوی سے روایت کرے تو اس کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی. گویا امام بخاری کہنا چاہتے ہیں کہ حقل بن زیاد کی روایتیں جو ہیں، معاویہ بن یحییٰ سے جو حقل بن زیاد روایت کرتے ہیں، وہ روایتیں کیا ہیں، احادیث کیا ہیں، مستقیم ہیں. لیکن یہاں کیا سمجھ لیا گیا؟ علی الاطلاق کہ وہ زہری سے جتنی روایتیں بیان کرتا ہے وہ سب کی سب کیا ہیں، مستقیم ہیں. اب دیکھیے دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اسی طرح الفاظ کے نقل کرنے میں ایک اور تسامو ہوتا ہے. دیکھیے ایک لفظ ہے لیس بالقوی، جرا میں استعمال ہو، لیس بالقوی. ایک ہے لیس بقوی، اسی طرح ایک ہے لیس بالثقہ، ایک ہے لیس بثقات. دونوں کی عبارتوں میں بھی فرق ہے، مفہوم میں بھی فرق ہے. حتیٰ کہ لیس بالقوی جو ہے اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ اعلی درجے کا قوی نہیں ہے. حتیٰ کہ یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ لیس بالقوی کی جو روایت ہے وہ حسن درجے سے کم نہیں ہوتی، حسن درجے کا وہ راوی ہوتا ہے جب دوسروں کی توثیق بھی اس کے بارے میں موجود ہو. تو لیس بالقوی یہ اعلی درجے کی جو ہے نا ثقاہت، اس کی دفعی اس سے مراد ہوتی ہے. لیکن لیسا بے قوی سے مراد ہوتا ہے یہ ضعیف ہے. لیسا بے قوی سے مراد کیا ہے؟ یہ ضعیف. جس طرح ثقہ سے مراد کیا ہوتا ہے؟ راوی ثقہ ہے. لیکن جب کہیں لیسا بے ثقاتن، ثقہ نہیں ہے، بات سمجھے نا. لیکن جب کہیں لیسا بس ثقاتن تو کیا مانا؟ اس سے اعلیٰ درجے کا ثقہ نہیں، الف لام حد ذیلی جس کو آپ کہتے ہیں، اعلیٰ درجے کا یہ ثقہ نہیں ہے. یعنی لیسا بس ثقہ اور ہے، لیسا بے ثقاتن اور ہے، لیسا بالقوی اور ہے، لیسا بے قوین اور ہے. آپ جب کتابوں کی مراجعت کریں تو یہ چیز بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ لفظ اصل کتاب میں، اصل مرجع میں لیسا بالقوی ہوتا ہے، بعد والوں نے نقل کیا ہے لیسا بے قوین، زمین و آسمان کا فرق پڑ گیا. بات سمجھ گیا نہیں؟ الفاظ کے نقل کرنے میں اس چیز کا بھی لحاظ رکھنا ہے کہ یہاں اصل لفظ کیا ہے، لیسا بالقوی ہے، لیسا بالثقہ ہے، لیسا بے ثقاتن ہے، لیسا بے قوین ہے. اور یہ بہت سے مقامات میں ان الفاظ کا اس طرح اس قسم کا گھپلا ہوا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں یہ لفظ بھی ہے، امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ استعمال کرتے ہیں، فی ہے نظر، فی اسناد ہی نظر، فی حدیث ہی نظر. اب ان ہر ایک کے لفظ مفہوم علیحدہ علیحدہ، فی ہے نظر یہ جرا ہے، فی اسناد ہی نظر فل جملہ جرا ہے. لیکن مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس راوی کی بیان کردہ سند میں جرا ہے، اس راوی کی بیان کردہ سند میں جرا ہے. بسا اوقات امام بخاری کتاب الزوفا میں بعض صحابہ کا ذکر کیا ہے، کتاب الزوفا میں. اب دیکھیے کتنی حیران کن بات ہے، اور اس میں کہتے ہیں فی حدیث ہی نظرن، فی حدیث ہی نظرن. اب اس کا مفہوم دو لیے، ایک تو یہ کہ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ صغار صحابہ میں ہے اور نبی علیہ السلام کا اس سے سما نہیں ہے، صغار صحابہ صحابی ہے لیکن فی حدیث ہی نظرن، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے اس میں نظر کیا ہے، سما کی وجہ سے اتصال نہیں ہے، یا اس صحابی سے جو پچھلی سند ہے اس سند میں نقد ہے. یہ مقصد نہیں کہ صحابی میں کلام ہے، یہ مقصد نہیں ہے. ہاں اجرت جو واقف نہیں ہے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کی اس اسلوب سے، وہ جب صحابی کا ترجمہ کتاب و دوفا میں دیکھے گا تو حیران ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ تو پریشان ہوگا کہ امام صحابی بھی جو ہے نا وہ ضعیف ہے، جبکہ صحابہ کے بارے میں کیا ہے، صحابہ کلہم عدول، صحابہ تو سب عادل ہیں. اب امام بخاری ان کو دوفا میں کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیے حضرت اویس کرنی ہے نا، معروف ہیں مسلم میں، ان کے فضائل میں صحیح مسلم میں روایت بھی موجود ہے، لیکن امام بخاری نے زوفا میں ذکر کر کے کہا ہے فی اسناد ہی نظرن. اب وہاں بھی کیا مراد ہے کہ ان سے جو روایت منقول ہے، امام ابن عدی نے کہا ہے کہ حضرت عائشہ سے یا ابن مسعود سے ان کا ان سے سما مشکوک ہے، یہ نہیں کہ اویس کرنی فی نفس ہی نقص میں نظر ہے، فی نظر ہی میں فرق ہے، فی نظر ہی جرا ہے، فی اسناد ہی مفہوم نظرن اور ہے، فی حدیث ہی نظرن کچھ اور ہے، لیکن یہاں بھی الفاظ کے نقل کرنے میں بسا اوقات فی حدیث ہی نظرن کی بجائے فی ہی نظرن نقل کر دیا جاتا ہے، فی اسناد ہی نظرن کی بجائے فی ہی نظرن نقل ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں راوی بالکل ایک کمزور ترین سطح پر چلا جاتا ہے. اس لیے اس الفاظ امام بخاری کو کہ ان الفاظ کو بھی سمجھنے کے لیے نقل کرنے کے لیے ضرورت ہے. اللہ آپ کا بھلا کرے کہ دیکھا جائے کہ یہاں امام بخاری نے امر واقعہ کہا کیا ہے. اسی طرح ایک معروف بات ہے، امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں منکر الحدیث، منکر الحدیث عام لفظ ہے، اور یہ کہتے ہیں زابی رحمتہ اللہ علیہ کہ امام بخاری نے کہا ہے کل من کل تو فی منکر الحدیث فلا تحل روایہ عنہ، اس سے روایت حلال نہیں ہے. اس سے وادی النظر میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ منکر الحدیث کون ہے؟ متروک ہے. منکر الحدیث وہ لا یبتا وہ حدیث ہو، یہی مفہوم ہوتا لا تحل الروایہ، لیکن لا تحل الروایہ کا مفہوم یہ نہیں ہے. یہاں لا تحل سے مراد یہاں کیا ہے؟ لا تحل الاحتجاج بروایات، یہاں منکر الحدیث سے مراد کیا ہے؟ لا تحل الاحتجاج بروایات، کہ اس کی روایت سے استدلال درست نہیں ہے، کیونکہ بعض راوی ایسے موجود ہیں جن کو امام بخاری نے منکر الحدیث کہا ہے اور ان کی حدیث بھی امام بخاری نے لکھی ہے، اس کی حدیث بھی فی الجملہ امام بخاری نے لکھی ہے، اور اس کی توجیہ پھر یہی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ لا تحل الروایہ. یہی وجہ ہے کہ حافظ سقاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح المغیث میں یہ کہا بھی ہے اور نقل بھی کیا ہے کہ منکر الحدیث کا ایک مفہوم یہ بھی ہے امام بخاری کے نزدیک کہ اس سے مراد لا تحل الاحتجاج بھی، کہ اس سے استدلال اور احتجاج درست نہیں ہے. یہ علیحدہ علیحدہ، وہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ جس کے دامن میں پھول ہوتے ہیں اس کے اپنے اصول ہوتے ہیں، امام بخاری کے اصول کچھ علیحدہ ہیں، امام ابو زرع کے، امام ابو حاتم کے اصول علیحدہ ہیں، الفاظ کی امام یحیی بن معین کے بھی، ان کے بھی کچھ اصول مختلف ہیں عام اسئلہ سے ہٹ کے، لیکن ان کا علم جس وقت آپ ممارست اور متعلق رہیں گے اس فن کے، وہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے آتے رہیں گے. یہ وہ ضروری باتیں میں نے جو سمجھی ہیں آپ کے سامنے ذکر کرنی، وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں. اللہ رب العزت کی توفیق سے اللہ اس مل بیٹھنے کو مفید بنائے اور اس فن کو سمجھنے میں ایک دوسرے کے لیے معین اور معاون اور مددگار بنائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک سوال ہے کہ قبلت روایت الشیطان بموافقت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بانے و کذاب وکذب اکثر من صدق، فلما لم تقبل روایت من کان اخطأ اکثر من صحت روایت. بھائی کذاب تو ہم میں یہ جواب دے چکا ہوں. شاید جس وقت یہ بات ہوئی تھی اس بات کو محفوظ نہیں رکھا میرے بھائی نے کہ قذاب کی روایت قابل قبول نہیں ہے. شیطان کی بات کو ہم نے شیطان کی بات کے تناظر میں نہیں سمجھا, نبی علیہ السلام نے کہا ہے تو ہم نے اس کو سمجھا ہے. بات سمجھا ہے نا, ہم نے شیطان کی بات کو یا قذاب کی بات کو قبول نہیں کیا, بلکہ کس کی بات کو قبول کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات ٹھیک ہے کہ قذاب ہمیشہ جھوٹ نہیں بولتا, وہ کبھی کبھی سچ بھی بولتا ہے. یہ میں بات کی وضاحت کر چکا ہوں, قذاب کبھی کبھی جھوٹ سچ بھی بول دیتا ہے, لیکن کذب کی تہمت اس پر ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی کسی بات کا اعتماد نہیں رہتا. اسی طرح جو فاحش الخطا ہے, جس کی خطائیں ثواب سے زیادہ ہیں, تو اس کی ان خطاؤں کی کثرت کی وجہ سے بھی اس کی روایت مردود ہو جاتی ہے, جس طرح کہ قذاب کی ہے. حالانکہ کثرت خطا میں بھی, فاحش الغلط میں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ سب روایتیں اس کی غلط نہیں ہوتی, لیکن اکثر غلط ہوتی ہیں. اکثریت کی بنیاد پر اس کی روایت کو مردود قرار دیا گیا ہے, اور اسی بنیاد پر پھر اس کی باقی روایات کو بھی قابل اعتبار نہیں سمجھا گیا. ایک صاحب فرماتے ہیں کہ جرا و تعدیل دونوں ہوں تو کس کو مقدم کیا جائے؟ جرا و تعدیل دونوں ہوں تو دیکھا جائے, مختلف صورتیں عرض کر چکا ہوں. جرا اگر مفصل ہے تو تعدیل پر وہ مقدم ہے, اگر جرا مفصل نہیں ہے تو پھر تعدیل معتبر ہے. اور یہ بھی کہ دیکھنا چاہیے کہ جرا کرنے والا متشدد ہے یا معتدل ہے, دونوں کو دیکھنے کے بعد ہی یہ فیصلہ ہوگا. بعد میں جرا کو تعدیل پر مقدم کیا ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں یہ تب صحیح ہے جب جرا مفسر ہو, یہ تب ہے جب جرا مفسر ہو. اگر جرا مفسر نہ ہو تو جرا علی الاطلاق تعدیل پر مقدم نہیں ہے. جرا و تعدیل کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا جائے, اور کون سی کتب زیادہ مفید ہیں جس کا مطالعہ کیا جائے, اور کیسے مطالعہ کیا جائے؟ دیکھیے جرا و تعدیل کے فن کو سمجھنے کے لیے بنیادی کتابیں جو ہیں, ایک کتاب کو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے, رفع و تکمیل مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, جو اس فن میں بہت اچھی کتاب ہے, اور اس کی تحقیق کی ہے شیخ ابو عدہ نے, اور اس کتاب کو کہنا چاہیے کہ صحیح چند مفید بنا دیا ہے, سوائے بات ان باتوں میں جس میں علامہ قوسری رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ باتیں جو کہنا چاہیے کہ ناروا ان سے منقول ہیں, ان سے ہٹ کے بہرحال ایک بہت مفید کتاب ہے رفع و تکمیل مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی. اس فن کو سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے آپ التنقیل بما فی تالیب القوسری من الاباطیل شیخ عبد الرحمن معلمی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے نا مقدمہ پہلی جلد کا, وہ اس سے بھی آپ کسی صورت بھی غفلت اختیار نہ کریں. اس فن کو سمجھنے کے لیے یہ علامہ معلمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب یہ بھی ضروری ہے, التنقیل کا مقدمہ, رفع و تکمیل دیکھیں. اسی طرح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے نا فتح باری کا مقدمہ, اور جس میں انہوں نے روات پر صحیح بخاری کے راویوں پر جن پر نقد ہوا ہے اور اس کے جوابات دیے ہیں, جرا و تعدیل کی تطبیقی صورتوں کو معلوم کرنے کے لیے یہ فتح باری کے مقدمے کے انتظار کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے, بلکہ کہنا چاہیے کہ ان ہاؤس شکن میں کی بنیاد سب سے بڑی یہی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے نا فتح الباری کا مقدمہ ہے. اگر آپ رائے راس اس کو دیکھیں گے تو پھر ان ہاؤس شکن کو بھی دیکھنے کی آپ کو ضرورت پیش نہیں آئے گی. تو یہ بنیادی کتاب ہے, ورنہ صحیح بات یہ ہے کہ اس فن کو سمجھنے کے لیے یہ تمام کتابیں ہمیں پڑھنی چاہیے, تہذیب و تہذیب پڑھنی چاہیے, میزان الاعتدال پڑھنی چاہیے. اسی طرح اب تو سیر و آرام النبلاء آ گئی ہے, اب تو اس سے بھی آگے حافظ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تاریخ ہے وہ آ گئی ہے, بلکہ کہنا چاہیے کہ اب اللہ کے فضل و کرم سے وہ ذخیرہ زیور طبع سے آراستہ ہو چکا ہے جس کو ہمارے بہت سے اکابر دیکھنے کے لیے ان کی آنکھیں ترستی تھیں. وہ ڈھونڈتے تھے تلاش کرتے تھے کہ یہ کتابیں موجود بھی ہیں یا نہیں ہیں, ہیں تو کہاں ہیں. لیکن اب اللہ کے فضل و کرم سے وہ کتابوں کا ذخیرہ ہمارے سامنے موجود ہے اور ان کتابوں کی طرف یہ مراجعت کرنی چاہیے. یہ ایک صاحب نے فرمایا ہے کہ روبامہ واہمہ اور روبامہ یدلشو کی روایت, وہ تو آپ لے آپ نے بتایا قبول ہوگی جو پتہ چل جائے, لیکن ایسے راوی کے بارے میں جس نے پتہ نہ چلے کہ یہ مذکورہ روایت وام والی ہے حدیث والی ہے یا نہیں ہے, تو ایسے راوی کا کیا پتہ کیسے کیا حکم ہے؟ بھائی میں نے عرض کیا ہے کہ ایسے راوی کا پتہ جو ہے وہ اعتبار سے اور تقابل سے ہوتا ہے, وہم کا بھی پتہ تقابل سے ہوتا ہے. اور اگر متن میں کوئی نقارت ہو تو وہ نقارت دلیل ہوتی ہے, قرینہ ہوتا ہے راوی کی تدلیس کا یا راوی کے ذوف کا. اسی طرح کہا گیا ہے کہ خلط علی الاحادیث اور اختلاط میں کیا فرق ہے. خلط علی الاحادیث اور اختلاط میں, خلط علی الاحادیث تو فحش الغلط کے ذمن میں آتا ہے, جس پر احادیث خلط ملط ہو گئی ہیں, اس نے روایات میں گڑبڑ کر دی ہے. اور مختلط جو ہے وہ ہے جس کے حافظے اور ذہن میں کیا ہے اختلاف واقع ہو گیا ہو. ان دونوں میں یہ بنیادی فرق. راوی عقیدے یا خاص طور پر یہ تاریخ میں ماہر ہے تو اس فن میں کس کی بات قبول کی جائے گی؟ راوی عقیدے یا خاص طور پر یہ تاریخ میں, یہ بات میں سمجھ نہیں پایا, کیا مقصد ہے جی آپ سمجھے؟ اللہ اکبر. سترا کا حکم وعدے فرمائے. اللہ اکبر. یہ فقہی مسائل یہاں ہمارے شیخ مولانا سلیم صاحب تشریف فرمائے, بھائی فقہی مسائل ان سے پوچھیں, جو میرے موضوع کی بات ہے وہ آپ مجھ سے پوچھ لیں, یا پھر یہ مسئلے ہیں تو پھر کسی اور صورت مجلس میں آ جائیں گے, لیکن آج کی مجلس اسی مسئلے میں ہے. واقعہ عفق کے تحت ایک حدیث کے ترجمے کے تحت ایک شیعہ اتر, پھر یہ پھر وہی مسئلے آتے ہیں کہ اصولیین کا اصول ہے صحابہ تو کلہم عدول, غلط ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس واقعہ میں حسان بن ثابت مصطفیٰ اور دیگر صحابی سے خطا ہوئی ہے, وضاحت فرمائے. اللہ کے بندو, وہاں صحابہ تو کلہم عدول ہے, لیکن جہاں یہ خطا ہوئی ہے اللہ رب العزت نے ان کی معافی کا تذکرہ کیا ہے یا نہیں کیا؟ ہاں معافی کا تذکرہ کیا ہے. بلکہ احد میں جو خطا ہوئی تھی اس خطا میں بھی اللہ جلال نے معافی کا تذکرہ کر دیا. اب یہ کون سا انصاف ہے کہ اللہ تو معاف کر دے ہم معاف نہ کریں؟ اللہ تو معاف کر دے اور ہم اس کو معاف نہ کریں, ہم ان کے پیچھے پڑے رہیں. اللہ نے معاف کر دیا ہے تو ہمیں بھی نظر انداز کرنا چاہیے, پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. ہاں جی. بعض معترضین نے امام بخاری رحم اللہ کے مروان بن حکم سے روایت لینے پر اعتراض کرتے ہیں, حالانکہ مروان بن حکم سے بدعات صادر ہوتی ہیں جس کے جیسا کہ وہ حدیث ان کے والی دلیل پیش کرتے ہیں جس کے خطبہ علیہ السلام نماز سے پہلے مروان بن حکم سے صادر. بھائی مروان بن حکم کے بارے میں دو باتیں ہیں, ایک تو یہ ہے کہ کیا مروان بن حکم سے روایت امام بخاری نے اصالتاً لی ہے یا نہیں لی. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان تو یہی ہے کہ آپ کے مروان بن حکم سے اصالتاً مطابقتاً روایت لی ہے, اصالتاً مروان بن حکم سے امام بخاری نے روایت نہیں لی. جب یہ پوزیشن ہے تو پھر یہ اعتراض باقی نہیں رہتا. دوسری بات یہ ہے کہ میں بدعت کے حوالے سے بات کر چکا ہوں آپ سے کہ بدعت اگر پائی بھی جاتی ہے تو اس کا حکم اس کی بدعت کے حد تک ہے, اس کی روایت اگر صادق ہے سچا ہے تو پھر اس کی بدعت اس کی سچائی کو گہنا نہیں دیتی, اعتبار اس کی سچائی کا ہے. جس طرح کہ ابان بن تغلب کے حوالے سے میں نے حافظ زاہبی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی آپ کے سامنے رکھا تھا. آگے فرماتے ہیں موجود, یہ آپ کو معلوم ہے جی, ٹھیک ہے. آپ چاہتے ہیں نماز کا ٹائم ہے, میں نماز پڑھ لیں باقی دن ان شاء اللہ آپ کی خدمت میں بیٹھ جائیں.